صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام کا جواب دیں گے جو حاضرین سنیں گے. تو ایک عادت ہوتی ہے, ایک خرقی عادت ہوتی ہے. عادت تو یہی ہے کہ وہاں کے حالات پردے میں ہیں, لیکن بطور خرقیات کسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی چیز ظاہر فرما دے تو یہ اللہ کی قدرت ہے. جیسے حضرت پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دو قبروں سے عذاب کا پتہ چلا, بلکہ ایک روایت مسلم شریف میں ہے کہ آپ کی خچر بدکنے لگی اور فرمایا کہ ان قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے. تو یہ واقعات خرقی عادت ہوتے ہیں. خرقیات ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی اطلاع جو ہونی ہے یہ خرقیات ہے, یہ نہیں کہ عذاب خرقیات کبھی کبھی ہوتا ہے. جیسے بخاری شریف میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل میں ہے, مناقب میں, کہ آپ ایک دن دیر سے تشریف لائے, کچھ مہمان بیٹھے تھے, انہوں نے کھانا نہیں کھایا تو آپ غصے ہو گئے کہ کیوں تم نے کھانا نہیں کیا, لیٹ کیا. تو قسم کھا لی کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا, مہمان نے کہا ہم بھی نہیں کھائیں گے. اس کے بعد پھر آپ نے کھانا شروع کیا تو جو لقمہ اٹھاتے اس میں تسبیح کی آواز آ رہی تھی اور لوگ سن رہے تھے. قرآن پاک یہ بتاتا ہے کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے. تو تسبیح کرنا تو عادت ہے ہر چیز کی, لیکن سنائی دینا یہ کر کے عادت ہے کہ کسی کو سنائی بھی دی جائے. یہی یہ ایک بات بھی سمجھ لے, آج کل اسدی کا فتنہ بڑے زوروں پر ہے ہمارے ملتان کے گرد و نواح میں, اور وہ حقیقت محمدیہ کا اسے مطلب آتا نہیں اور کہتا ہے کہ دیکھو جی یہ نبی پاک کو خدا مانتے ہیں. دنیا میں اللہ نے جو چیزیں بھی پیدا فرمائی ہیں ان میں کوئی نہ کوئی خاصیت رکھی ہے, آگ جلاتی ہے, پانی پیاس بجھاتا ہے. ان باتوں کو فلسفی لوگ جو ہیں وہ صورت نوعیہ کہتے ہیں, اور صوفیہ کرام کی اصطلاح میں اس کو روح کہا جاتا ہے, ان خواص کو. تو پہلا درجہ جمادات کا ہے, ان کی روح کا اتنا کام ہوتا ہے کہ وہ اس جسم کو ترکیب کو محفوظ رکھے, بکھرنے نہ دے. اب ایک بت بنا ہوا ہے, گھڑا بنا ہوا ہے, اس کی روح کا کام یہ ہے کہ اس کو اجزاء کو بکھرنے نہ دے. جب آپ توڑ دیں گے اس کے اجزاء بکھر جائیں گے تو سمجھو کہ اس کی موت آ گئی. تو یہ روح جمادی روح ہے. اس کے بعد اوپر کا درجہ جس کو آپ جسم نامی کہتے ہیں, نباتات جو ہے ان کی روح میں دو چیزیں, ان کی ڈیوٹیاں اور ہو جاتی ہیں. ایک تو یہی کہ یہ درخت ہے, اس کی اجزاء بکھرے نہیں, یہ روح کا کام ہے. دوسرا یہ کہ چونکہ یہ جسم نامی ہے اور نمو کے لیے غذا کی بھی ضرورت ہے, اس لیے اب روح کی دو ڈیوٹیاں اور بڑھ گئی. ایک تو وہ غذا چوسے گی زمین سے, اور پھر ایک ایک پتے ایک ایک ٹہنی تک غذا پہنچائے گی. تو تغذیہ اور تنبیہ, یعنی اس سے پھر وہ بڑھے گا بھی درخت. تو اب روح کی جب نباتات کے درجے میں روح پہنچ گئی تو تین ڈیوٹیاں ہو گئی, ایک جسم کی حفاظت, اس کے ذرات بکھرنے نہ پائے, دوسرا غذا حاصل کرنا, تیسرے غذا سے اس کا نمو کہ وہ بڑھتا چلا جائے درخت. اس کے بعد پھر آپ جسم نامی کے بعد حیوان کا درجہ رکھتے ہیں, تو یہاں روح کی دو ڈیوٹیاں اور بڑھ جاتی ہیں. پہلی تینوں بھی برقرار رہتی ہے, حیوان کو غذا کی ضرورت بھی ہے, نمو بھی ہو رہی ہے, لیکن ساتھ ہی متحرک بن ارادہ بھی ہے, اس میں ارادی قوت ہے, اپنے ارادے سے حرکت کر رہا ہے, اور تولید بھی اس میں آ جاتی ہے. اب ان میں نسل کشی ہے, نر مادہ ملتے ہیں تو آگے نسل بڑھتی ہے. تو یہ اب روح کی ڈیوٹیوں میں بات شامل ہو گئی, اس کو روح حیوانی کہتے ہیں. پھر جب انسان کی روح ہوئی اس میں ایک درجہ اور بڑھ گیا کہ یہ ساتھ ساتھ پہلی ساری ڈیوٹیاں موجود ہیں, لیکن ساتھ ساتھ مدرک الکلیات بھی ہے, اور ایسی صرف محسوسات نہیں معقولات کا اس کو ادراک ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس روح کو باقی ارواح کے مقابلے میں کامل روح کہا جاتا ہے, اور یہ سب جزوی روحیں ہیں, اور یہ ساری جزوی روح جو ہے وہ روح اعظم جو ہے پوری کائنات کی, اس کے ساتھ اسی طرح تعلق ہے جیسے یہ آپ کے پنکھوں کا کنیکشن کے بجلی پاور ہے اس کے ساتھ تعلق ہے, بلبوں کا تعلق ہے. تو وہ روح اعظم جو ہے وہ ان سب ارواح کی تربیت کرتی ہے, مربی ہے, جو ساری کائنات کی روح ہے. اسی روح اعظم کا دوسرا نام روح محمدی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جو تمام کائنات کی مربی ہے اور ساری کائنات کی تربیت کر رہی ہے. اور پھر یہ روح اعظم جو ہے اس کی مربی جو ہے وہ وجوب کا مرتبہ ثانیہ ہے صفات اجمالیہ, جس کو حقیقت محمدیہ کہتے ہیں, وہ مربی ہے روح محمدی کی. روح محمدی مخلوق ہے اور ممکنات میں ہے, لیکن حقیقت محمدیہ مخلوق نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی صفات اجمالیہ کا نام ہے. اس لیے وہ جو کہتے ہیں کہ تم حضور پاک کو خدا مانتے ہو, یہ بات نہیں, یہ کس طرح ہی نام ہے. جیسے ہر فن کی اصطلاحات ہوتی ہے, اب فلسفے والے بھی مقرر کرتے ہیں کہ یہ مادیات ہیں, یہ مجردات ہیں, یہ الہیات ہیں. تو مادیات کن کو کہتے ہیں؟ جن کا ذہن میں بھی تصور ہو, خارج میں وجود موجود ہو. یہ تپائی کا خاکہ ذہن میں بھی ہے اور باہر بھی موجود ہے, کمرے کا خاکہ ذہن میں بھی ہے باہر بھی موجود ہے, آپ کے جسم کا خاکہ ذہن میں بھی ہے باہر بھی موجود ہے. ایسی چیز کو اہل فلسفہ ریاضیات کہتے ہیں. مجردات ان کو کہتے ہیں کہ ذہن میں تصور موجود ہے, باہر اس کا کوئی وجود ہی نہیں اپنا, کسی کے ذمن ہی ہوگا, جس کو ریاضیات بھی کہتے ہیں. بس 2, 4, 7, 9 ذہن بھی آپ کو پتا ہے یہ چیزیں 2 ہیں 4 ہیں 7 ہیں, لیکن خود 2 کا خارج میں کوئی وجود نہیں. دنیا میں کوئی جسم نظر اس کو آپ 9 کہیں, وہ تو ضمنی طور پر آئے گا نا, 8 کلمے کہی جائے گی, 10 کتابیں کہی جائے گی, خارج میں ان کا کوئی وجود نہیں. ان کو ریاضیات کہتے ہیں. تیسرا ہے کہ نہ ذہن میں کوئی تصور ہو اور نہ خارج میں اس کا کوئی وجود ہو. جیسے جنات ہیں, فرشتے ہیں, ایسی چیزوں کو وہ اپنی اصطلاح میں الہیات کہتے ہیں, حالانکہ عام عوام کی بول چال میں الہ کا لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ اصطلاحات ہوتی ہیں اہل فن کی. تو جس فن والوں سے بات آدمی کرے اس فن کو پہلے سمجھنا چاہیے. میں ایک دفعہ ختم نبوت کے دفتر میں پڑھا رہا تھا, عرصے کی بات ہے, 5-7 آدمی آ گئے, آ کر کہنے لگے کہ جی وحدت الوجود کا مسئلہ سمجھنا ہے. میں نے کہا کہ وحدت الوجود تو نہ ہمارے عقائد کا مسئلہ ہے کہ وہ کوئی عقیدہ ہو, نہ ضروریات دین میں, نہ ضروریات اہل سنت والجماعت میں, نہ وہ احکام کا مسئلہ ہے کہ اسے فرض, واجب, مستحب, مباح کہا جا سکے. یہ تو احوال کا مسئلہ ہے, جیسے خواب ہوتا ہے وہ خواب دیکھنے والے کے اختیار میں نہیں ہوتا. اس طرح یہ صوفیہ کرام کے احوال ہیں, کہتے جی یہ کفر نہیں ہے. میں نے کہا اس کا جو مطلب تیرے ذہن میں ہے وہ ہمارے ہاں بھی کفر ہی ہے, لیکن جو صوفیہ کرام کے ہاں ہے نا وہ اس کو کفر, وہ کفر نہیں ہے, وہ عید ایمان ہے. تو جو اس کا مطلب سمجھتا ہے تو اس کا لغوی معنی لیتا ہے کہ ہر چیز خدا ہے, لیکن یہ ایک اصطلاحی لفظ ہے ان کا. وحدت الوجود سے مراد ما به الموجودیت ہے. تو جلدی سے بولا, کہنے لگا جو ان کا ایڈیٹر تھا, کہ یہ اصطلاح قرآن حدیث میں آتی ہے. میں نے کہا قرآن حدیث میں کسی فن کی اصطلاح نہیں آتی, نہ اسم فعل حرف کی اصطلاح قرآن حدیث میں ہے, نہ حدیث صحیح ضعیف حسن مضطرب کی اصطلاحات قرآن حدیث میں ہے, تو اگر اس کے غلط ہونے کی یہی دلیل ہے کہ یہ اصطلاح قرآن حدیث میں نہیں, تو پھر اصول حدیث بھی سارا غلط ہو جائے گا, کیونکہ خود صرف اس حدیث کی تعریف قرآن میں نہیں ہے کہیں. حدیث صحیح اور ضعیف کی تعریف اور تقسیم, یہ جتنی بھی اصطلاحات ہیں, فلسفہ کی ہو, منطق کی ہو, صرف کی ہو, نحو کی ہو, بیان کی ہو, یہ ساری اصطلاحات غلط ہو جائیں گی اس لیے کہ قرآن حدیث میں نہیں ہے. میرے خیال یہ قاعدہ ہی غلط ہے. پھر میں نے مثال سمجھائی کہ دیکھو ہر فن کی ایک اصطلاح ہوتی ہے, وہ اس لیے اصطلاحی لفظ بناتے ہیں تاکہ بڑے مطلب کو سمیٹا جا سکے اور بات سمجھانی آسان ہو جائے. میرے خیال آپ یہاں چھوڑ کر قاری عبد الرحیم صاحب کے پاس جاتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ اچھا ذرا بچوں کا امتحان لو, تو آپ ایک بچے کو کہتے ہیں بھائی کلمہ سناؤ. کیا کہا آپ نے؟ کلمہ سناؤ. وہ سناتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ کلمہ ہے؟ یہ کلمہ نہیں ہے اس اصطلاح میں. اس کے بعد آپ اٹھے, مولانا شمشاد صاحب کے پاس جا بیٹھے, وہ صرف نہ پڑھا رہے تھے, اب وہ بھی کہتے ہیں کہ ذرا پوچھو ان سے کوئی بات. تو باہر ایک لڑکا دوسرے کو ماں کی گالی بک رہا تھا. اب آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو گالی ہے یہ کلمہ ہے یا محمل ہے؟ پھر ان کی بھی ایک اصطلاح ہے نا. اب وہ کہتا ہے کلمہ ہے, تو اس کا جواب صحیح ہے یا غلط ہے؟ دیکھو نا, ایک فن میں پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی کلمہ نہیں ہے, اور ایک فن میں یہ گالی جو ماں کو دی ہے یہ بھی کلمہ ہے. تو اس لیے جس فن والوں سے بات کریں اس فن کی اصطلاحات کو جاننا چاہیے. میرے کہا اس لیے انہوں نے منع کر دیا ہے کہ جو لوگ ہمارے فن کو نہیں جانتے وہ ہماری کتابیں نہ پڑھیں, بالکل نہ پڑھیں. چنانچہ اس کے ہاتھ میں شمائم امدادیہ تھی, وہ میں نے کہا کر خیر اس میں لکھا ہے کہ جو لوگ اس فن کے نہیں ان پر حرام ہے کہ ہماری کتابیں پڑھیں. تو میں نے کہا آپ کیوں پڑھتے ہیں کام کا؟ اب دوسرا بولا, کہنے لگا جی یہ دیکھو صوفیہ کرام کیسی باتیں کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ مومن کا دل جو ہے اس کا مقام عرش سے زیادہ بلند ہے. مومن کے دل کا مقام عرش سے زیادہ بلند ہے. میں نے کہا اتنے ہی کہتے ہیں یا آگے بھی کچھ کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ عرش بھی اللہ کا تجلی گاہ ہے, عرش بھی اللہ کا تجلی گاہ ہے, اور قلب مومن بھی, ولی کا دل بھی اللہ کا تجلی گاہ ہے. تجلی وہاں بھی پڑ رہی ہے یہاں بھی پڑ رہی ہے, لیکن عرش بے شعور مخلوق ہے, دل باشعور ہے. وہ بے شعور ہے نا, جیسے دھوپ دیوار پر بھی پڑ رہی ہے اور آپ پر بھی پڑ رہی ہے. اب آپ کو اس کا پورا پورا شعور احساس ہو رہا ہے, اگر سردی ہے تو آپ کو خوشی محسوس ہو رہی ہے کیونکہ سردی دور ہو رہی ہے, گرمی ہے تو آپ ادھر ادھر بھاگتے ہیں, لیکن یہ دیوار نہیں بھاگتی ادھر ادھر. تو یہ دھوپ دیوار پر بھی پڑ رہی ہے لیکن دیوار بے شعور ہے, اور آپ پر بھی پڑ رہی ہے, آپ باشعور ہیں. تو جب ولی کے قلب پر تجلی ہوگی تو اس شعور کی وجہ سے اللہ کی معرفت نصیب ہوگی, اور اسی معرفت کی وجہ سے اللہ کی محبت نصیب ہوگی. اس معرفت اور محبت سے عرش محروم ہے, اور ولی کا دل جو ہے اس کو یہ چیز نصیب ہے. تو یہ وہ بات پوری بیان کرتے ہیں. آپ آدھی بات شیطان کی طرح اچک لیتے ہیں, جیسے شیطان مرحلہ سے آدھی بات اچکتا ہے نا اور پھر شور مچانا شروع کر دیتا ہے. تو یہ ٹھیک ہے کہ صوفیہ کرام کی بعض باتیں ذوقیات سے تعلق رکھتی ہیں, اور ذوقیات کو آپ لفظوں میں بیان کر ہی نہیں سکتے. ذوقیات کے لیے الفاظ کا دائرہ بالکل تنگ ہے. ایک آدمی نے سیب کبھی نہیں کھایا, اب اس کو آپ سیب کی مٹھاس سمجھانا چاہتے ہیں, اس کے ذہن میں جو پہلے مٹھاسیں ہیں نا وہ ان کی مثال پوچھے گا کہ گنے جیسا میٹھا ہوتا ہے کہ نہیں میٹھا ہوتا ہے, گنے جیسا نہیں ہوتا. پھر وہ پوچھے گا آم جیسا میٹھا ہوتا ہے کہ نہیں نہیں آم کی مٹھاس اور ہوتی ہے, سیب کی مٹھاس اور ہے. پھر پوچھے گا گڑ جیسا میٹھا ہوتا ہے, آپ کہیں گے نہیں نہیں गुड़ की मिठास और है और सेब की मिठास और है। अब जितनी मिठासें उसे याद है वो सब का नाम लेता रहेगा, आपको भी खपाएगा खुद भी खपता रहेगा। लेकिन आप अलग सेब की मिठास का मजा उसको चखा सके ये उसके पास की बात नहीं है, आपके पास की बात नहीं है, उसके पास की बात है। उसका तो एक ही तरीका है कि आप सेब काट कर थोड़ा सा उसको दे दे, ले खा लो भाई। अब उसके बाद उसे कहे कि लिख दो अब कि इसमें और गुड़ की मिठास में क्या फर्क है, इसमें और गन्ने की मिठास में क्या फर्क है, इसमें और आड़ू की मिठास में क्या फर्क है, तो वो भी ये कहेगा कि मैं कुछ नहीं लिख सकता। तो ज़ौकियात जो है इनके लिए अल्फाज का दायरा तंग है। औलिया अल्लाह जो साहिब ज़ौक होते हैं बस वो अपने ज़ौक में जो कुछ कहते हैं वो अपने अंदाज में कहते हैं, लेकिन वो पूरी बात उसमें आती नहीं। इसलिए वो कहते हैं कि जो साहिब ज़ौक ना हो वो हमारी किताबें ना पढ़े बिल्कुल। हाँ, जब उस ज़ौक पर आदमी चला जाएगा, जैसे उसको सेब दे दिया कि खा लो, फिर वो खुद मान जाएगा कि बाकी सेब एक मिठास रखता है और इस मिठास को मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। तो सूफिया कराम जो है वो साहिब ज़ौक है, हम लोग बेज़ौक हैं, और ये असदी और उस्मानी पार्टी वाले कम वक्त बरज़ौक हैं। इनका ज़ौक बिगड़ा हुआ है, जब ज़ौक बिगड़ जाता है तो चीनी भी कड़वी लगती है ना, इसलिए इनको सूफिया कराम की बातें कड़वी लगती है क्योंकि इनका ज़ौक कम वक्तों का बिगड़ा हुआ है। चलो हमें बुरी नहीं लगेगी, अच्छी नहीं लगती, बुरी भी नहीं लगती ना, हमारे बेज़ौक है ना, जिसको पता ना हो चखे पता नहीं क्या, कोई मजा तो आया नहीं इसमें। लेकिन सूफिया कराम को पता है कि इस दिन अज़वाक में क्या मजा होता है। तो रूह आज़म जो है वो रूह मुहम्मदी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये मखलूकात में है। अब यहां जो उनको परेशानी लगी हुई है वो ये है कि जब ये रूह आज़म सारी कायनात की मुरब्बी है तो फिर बरेलवियों की बात सही होगी, क्योंकि जिनकी तरबियत करेगी तो सबका इल्म होना चाहिए, तो आलिमुल गैब होना चाहिए नबी पाक। और बरेलवियों की बात सही है कि जब उनसे तरबियत करनी है तो उसको इख्तियार भी होना चाहिए ना, फिर वो मुख्तारे कुल भी होना चाहिए। ये वजह है जिस वजह से ये तौहीद का नाम लेने बिदक जाते हैं सूफिया कराम की बात से। लेकिन बात वही है कि सूफिया की पूरी बात सुने भी तो सही ना, वो कहते क्या है, वो कहते हैं कि ये तरबियत तकवीनी और इज्तरारी है, इख्तियारी है ही नहीं। जैसे आप कहते हैं वजाल नमनल माए कुल्ला शहन है, हर दरख्त का पता पता जिसकी तरबियत पानी ने की है ना, लेकिन पानी को खुद कोई इल्म नहीं कि कितने पत्तों की मैंने तरबियत की है, न उनको गिनती याद है, न इलाका याद है कि किस किस इलाके में मैंने तरबियत की है, न पानी को इस बारे में कोई इख्तियार है, क्योंकि ये तरबियत इज्तरारी है इख्तियारी। जैसे सूरज सारी दुनिया को गर्मी दे रहा है, रोशनी दे रहा है, लेकिन ये उसका सदूर जो उससे रोशनी और गर्मी का है ये इज्तरारी है इख्तियारी। ये तो हम कहेंगे कि 10 फुट नीचे जमीन खोदी है, यहां भी गर्मी है, ये सूरज का ही असर है, जहां जहां भी ये गर्मी है इसी सूरज का फैज है, जहां जहां ये फूल नजर आएगा, फल नजर आएगा, पत्ते नजर आएंगे, टहनी नजर आएगी, हम शायद कहेंगे कि यह सब पानी ही का फैज है। लेकिन इसके बावजूद कोई बेवकूफ दुनिया में मिला है जो पानी को आलिमुल गैब कहता हो, पानी को मुख्तारे कुल कहता हो, क्योंकि उसे पता है कि ये तरबियत में मुजतर है, इज्तरारी है, इसकी हालत इख्तियारी। तो जब सिरे से इख्तियार ही उसको नहीं है तो मुख्तारे जुज भी न हुआ, मुख्तारे कुल कैसे बनेगा। तो इसलिए सूफिया कराम ने जो बात कही ये उसको आधी ले लेते हैं, आधी इनको समझ नहीं आती या बयान नहीं करते, सुनते ही नहीं, इसलिए फिर उनके पीछे लग जाते हैं कि सारा शिर्क सूफिया कराम ने फैलाया है। तो हकीकत मुहम्मदिया अल्लाह ताला की सिफात का इजमाली तसव्वुर उसका इस्तलाही नाम है, और वो तरबियत करती है रूह आजम रूह मुहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की। اور روح محمدی جو ہے یہ مربی ہے ساری کائنات کی. جیسے پانی اور سورج کی مثال میں نے دی کہ پانی کو فلاسفہ کہتے ہیں رب الاشجار والنباتات، کہ یہ درختوں کی اور نباتات کی پرورش کر رہا ہے. تو پرورش کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اس میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے، خود اس کو کوئی اختیار نہیں. جیسے یہ آپ کے ہاتھ میں قلم ہے، آپ جو کچھ لکھتے ہیں یہ نہ نقطہ بڑھا سکتا ہے نہ گھٹا سکتا ہے اپنی مرضی سے، اس کو کوئی اختیار نہیں ہے. صرف جو کچھ آپ کے ذہن میں ہے یہ اس کو آگے منتقل کر رہا ہے. آپ نے اس قلم سے اتنی موٹی موٹی 10 کاپیاں لکھ لی تو کوئی نہیں کہتا قلم عالم الغیب ہو گیا ہے یا فارغ التحصیل ہو گیا، اس کو سند ملنی چاہیے. کوئی کہتا ہے ایسی بات؟ کیونکہ قلم میں کوئی اختیار ہے ہی نہیں، نہ قلم میں کوئی علم ہے، یہ تو آلہ جا رہا ہے. آپ کی جو معلومات ہے اس کو کاغذ پر منتقل کر رہا ہے یا دوسروں کی سنی معلومات کو کاغذ پر منتقل کر رہا ہے. اسی طرح ایک سوال پچھلے دن آیا تھا کہ جی بعض لوگ کہتے ہیں، دیوبندی کتابوں میں لکھا ہے کہ صوفیہ کرام موت کے بعد بھی بعض اوقات دشمنوں کی مدد کرتے ہیں یا دوستوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. تو یہ بات خرق عادت ہے. مدبرات امر میں جس طرح فرشتے شامل ہیں، کہتے ہیں جی فلاں فرشتہ بارش برساتا ہے، فلاں روزی دیتا ہے، تو ان کو ہم مختار نہیں مانتے، نہ عالم الغیب مانتے ہیں. کبھی یہ نہیں کسی نے کہا کہ آج میں کا یہ روٹی دے دے آج، کہتے وہ تو روزی تقسیم کرتا ہے. لیکن کبھی کچھ کسی مسلمان نے دعائیں مانگی کہ یا بے کا علاج روٹی پہنچا دے، یا بے کا علاج پانی پہنچا دے. انہیں پتا ہے کہ بے کا ان تو آلہ جا رہا کی حیثیت رکھتا ہے، جو اس وقت سے حکم ہوگا اتنا دینا ہے. وہ ایک دانہ نہ کم کر سکتا ہے نہ زائد کر سکتا ہے، تو وہ تو آلہ جا رہا کی حیثیت رکھتا ہے. تو مدبرات امر کی تفسیر میں مفسرین نے مختلف اقوال لکھے ہیں. بعض نے ستارے وغیرہ مراد لیے ہیں کہ ان کی تاثیرات زمین پر اثر کرتی ہے. تو یہ ساری تاثیرات اضطراری ہیں اختیاری، سورج کی تاثیر اضطراری ہے اختیاری نہیں، چاند کی تاثیر اضطراری ہے اختیاری، پانی کی تاثیر اضطراری ہے. پانی کو اختیار نہیں کہ آپ نے پی لیا بیاس بجھائے یا نہ بجھائے، اللہ کے اختیار میں. آگ میں ابراہیم علیہ السلام چلے گئے ہیں، آگ کے اختیار میں جلانا نہیں ہے، تاثیر انہیں رکھی ہے، لیکن وہ تاثیر اسی خالق کے قبضے میں ہے، جب چاہے اثر کرے جب چاہے اثر نہ کرے. تو اس لیے یہ جو چیزیں ہیں مدبرات امر میں، جس طرح ملائکہ سے اللہ تعالیٰ کوئی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، تو اگر ان ارواح کی بھی کہیں ڈیوٹی لگ جائے تو کوئی ایسی بات نہیں، وہ اعلی جارحیہ کی حیثیت رکھتی ہے اور ان کا یہ کام اضطراری ہوتا ہے، اختیاری نہیں ہوتا. اس سے نہ ان کا عالم الغیب ہونا ثابت ہوتا ہے اور نہ ان کا مختار کل ہونا ثابت ہوتا ہے. اب چونکہ یہ باتیں صوفیہ کرام کی ہیں جس کا نہ آپ کو تجربہ نہ مجھے تجربہ، اس لیے میں نے غالباً پہلے بھی مثال دی تھی کہ خواب تو آپ کو بھی کبھی آ جاتا ہے، مجھے بھی آ جاتا ہے، آ جاتا ہے نا، اور خواب اختیار میں نہیں ہوتا. اب مثلا آپ کو اللہ کا ارادہ ہے کوئی بات بتانی ہے، تو خواب میں کوئی آدمی ملے گا کہ وہ جو تو تلاش کر رہا ہے چیز فلاں جگہ رکھی ہوئی ہے. اب آپ کو پتہ بھی نہیں وہ کون ملا ہے، اور وہ آپ کے دل پر پیش دل کے اس کا علم کیسے ہوا کہ یہ فلاں چیز میں پریشان ہے، اس کو بتا دوں، اور وہاں مل بھی جاتی ہے چیز وہ. یا بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی اجنبی کو نہیں، آپ کا بھائی آپ کا دوست نظر آ رہا ہے آ جاتا ہے، یا آپ کا پیر شیخ نظر آ جاتا ہے، استاد نظر آ جاتا ہے، اس لیے تاکہ توجہ زیادہ کرے. تو چونکہ خواب میں حافظہ اتنا مضبوط نہیں ہوتا نا، تو ذرا توجہ زیادہ ہوگی اس کو بات یاد رہ جائے گی، بتانے کا مقصد پورا ہو جائے گا. اب آپ کے استاد صاحب نظر آئے، انہوں نے بتایا کہ فلاں الماری میں چیز رکھے تو تلاش کر رہا 3 دن سے، آپ نے تلاش کی مل بھی گئی، تو اس سے آپ کے ذہن میں کبھی نہیں آیا کہ استاد جی عالم الغیب ہے جو کراچی میں بیٹھے ہیں. دیکھو نا انہیں پہلے تو میرے دل کی بات کا پتہ چلا کہ یہ فلاں چیز تلاش کرنا چاہتا ہے, پھر انہیں اس چیز کی انہوں نے تلاش کی اور مجھے آ کر بتایا بھی ہے. نہیں, وہ تو اطلاع آپ کو اللہ نے دی ہے. استاد جی کو وہاں پتہ بھی نہیں کہ خواب میں کس کو ملا ہوں اور میں نے کیا کہا ہے, یہ پتہ ہے ان کو؟ تو یہ خواب کا تجربہ تو سب کو ہو جاتا ہے نا, اور خواب یقین بعض اوقات بالکل سچے بھی آ جاتے ہیں. اب ان میں جو اطلاع آپ کو ملتی ہے اس میں جو خواب میں جس کو دیکھا اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا, وہ فوج شدہ ہوتا ہے بعض اوقات بیچارہ, اس کو پتہ بھی نہیں قبر میں کہ کیا ہو رہا ہے اور میں کہاں گیا ہوں, کس کو ملا ہوں کس کو نہیں ملا. اسی طرح صوفیہ کرام کے یہ جس میں مثالی کہیں آ جاتے ہیں اسرا بند کرتے ہیں ان کو وہاں پتہ بھی نہیں ہوتا. قرآن پاک کی تفسیر سے یہ مسئلہ دیکھنا تو لا راب اور ہانا رب کی آیت میں تفسیریں دیکھیں, وہاں ایسے اقوال ملتے ہیں کہ جب زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو پریشان کرنا شروع کیا تو انہوں نے دیکھا کہ یعقوب علیہ السلام یوں انگلی دبائے کھڑے ہیں, حالانکہ یعقوب علیہ السلام وہاں رو رہے ہیں, ان کو پتا بھی نہیں یوسف کہاں ہے. ان کی رو رو کے بدائی بھی ختم ہو چکی ہے, ان کو کوئی پتہ نہیں کہ میرا یوسف کہاں ہے, لیکن یہاں انہیں نظر آئے ہیں اور یہ بھاگے دیکھ کر. اب دیکھیے جس طرح ہمیں خواب کا تجربہ ہے تو اللہ والوں کو بیداری میں کشف میں اسی طرح بات چیزیں نظر آ جاتی ہیں, لیکن جس طرح خواب میں ہمیں اختیار نہیں ہوتا اس طرح کشف کا انہیں بھی اختیار نہیں ہوتا. جب اللہ چاہے تو بیت المقدس دکھا دے مکے میں کھڑے ہوئے, اور نہ چاہے تو چند میل پر غلط خبر آ گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا اور آپ عثمان کو نہیں دیکھ رہے, آپ بیعت لے رہے کہ بدلہ لینا ہے. تو جس طرح خواب اللہ کے اختیار میں ہے کشف بھی اللہ ہی کے اختیار میں ہوتا ہے. تو صوفیہ کرام کی ایسی باتیں جو ہیں, ہم تو تصوف کے قائل ہیں علماء دیوبند, تو ایسی باتیں جو ملتی ہیں ان کو آدھی اچک دیتے ہیں یہ لوگ جو عثمانی کہلاتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں جی توحید کے خلاف ہے, دیوبندی مشرک ہو گئے. تو اب یہ روح اعظم اور حقیقت محمدیہ کی بات کو سمجھ میں آئی نا, کہ اتنا کہتے ہو کہ جی یہ روح اعظم جو ہے مربی ہے کل کائنات کی, اب وہ جو پھر تربیت کا ان کے زیر میں ہوتا ہے نا مسئلہ کہ میرے ابا امی نے میری تربیت کی تھی, وہ میرے لیے مٹھائی بھی لاتے تھے یہ چیز بھی لاتے تھے وہ بھی, اب پھر وہ اسی زیر سے سوچتے ہیں سوریہ کرام کی بات کو. حالانکہ والدین تربیت کی وہ اپنے اختیار عالمی اسباب کے تحت کی ہے, لیکن یہ جو تربیت ہے جیسا وہ خود ہی وضاحت کرتے ہیں کہ یہ تربیت اضطراری ہے, اختیاری ہے ہی نہیں زیر سے. اس لیے جیسے پانی کی مثال دی, اب وہ پانی جو وہاں سے چلا ہے پہاڑوں سے اور یہاں آ کر اس درخت کو انہوں نے شراب کیا ہے, اسے کوئی علم نہیں ہے. کوئی آدمی عالم الغیب مانتا ہے پانی کو, مختار کل مانتا ہے, کیونکہ یہ تقویدیات ہیں, اضطراری چیزیں ہیں, ان میں اختیار کا دخل ہی نہیں. اب بریلوی جو ہے وہ بات صوفیہ کرام کی سمجھ نہ سکے, وہ کہتے ہیں جی یہ مختار کل ہو گئے ہیں, یہ عالم الغیب ہو گئے ہیں, آ کر تربیت جو سب کی کر رہے ہیں. تو یہ ان کی بیوقوفی ہے. اب وہ بیوقوفی کی تردید تو ٹھیک ہے ضرور کرنی چاہیے, لیکن وہی بیوقوفی علماء دیوبند کے ماتھے لگا دیتے ہیں یہ کم وقت آ کے تھے. یہ جو توحیدی ہے یہ کہتے دیکھو جی دیوبندیوں نے بھی یہ لکھ دیا ہے, اب عبارت دیوبندی کتاب کی مطلب بریلویوں کا, یہ کوئی انصاف تو نہیں ہے نا. بھئی ہماری کتابوں میں جو مطلب لکھا ہے مطلب وہ لینا چاہیے, یہ نہیں کہ عبارت تو مولانا گنگوہی کی کتاب سے ہو. اور یہ اب ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ باطن شیخ ہر جگہ موجود ہے. اب یہ ان کی خاص اصطلاح ہے, وہ باطن شیخ سے اللہ کی صفت الہادی مراد لیتے ہیں, کیونکہ شیخ بھی ہدایت کر رہا ہے نا, تو اللہ کی صفت الہادی تو ہر جگہ ہے نا. اب جس طرح میں نے بتایا کہ آپ کو اطلاع دے دی خواب میں کوئی شکل نظر آئی, اگر کسی مرید کو شیخ کی شکل نظر آ جائے کشف میں اور وہ اسے بات بتائے, تو اس میں شیخ کو پتہ بھی نہیں کہ میں نے بتائی ہے یا نہیں. لیکن صوفیہ کرام لکھتے ہیں کہ یہ جو یہاں شکل نظر آئی ہے یہ اصل میں اللہ کی صفت الہادی کی تجلی شیخ کی شکل میں متشکل ہو گئی. شیخ کو وہاں پتا بھی نہیں کہ میں نے کسی کچھ بتایا ہے یا نہیں بتایا. آپ ایک ہی رات میں 10 ملکوں میں 10 آدمی جو ہے ان کو خواب میں نظر آ سکتے یا نہیں آ سکتے. اسی طرح اگر ایک ہی وقت میں 10 جگہ کوئی شکل نظر آئے کسی ایک ہی بزرگ کی تو ان جیسے آپ کو پتا بھی نہیں میں کس کو نظر آیا ہوں. 10 ملکوں والے خط لکھ رہے کہ آپ مجھے ملے تھے خواب میں اور آپ نے یہ بات کہی تھی لیکن آپ کو پتا بھی. تو یہ خواب کی بات کو اگر آپ سمجھ جائیں تو پھر صوفیہ کرام کے کشف کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے. اسی طرح ان کے کشوف میں ان کا اختیار نہیں ہوتا. یہ جو جس میں مثالی نظر آتا ہے کشف میں وہ ایسا ہی جیسے آپ کو خواب میں. اب ایک آدمی 10 جگہ بھی نظر آ سکتا ہے 10 آدمیوں کو لیکن اس میں اس کا نہ علم ہے نہ اختیار ہے کچھ بھی نہیں نظر آنے والے کا. وہ سب کچھ علم اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام حاضر ہوں گے تو سلام عرض کریں گے. ایسے واقعات بطور خر کے عادت بعض اوقات امت میں پیش آ جاتے ہیں. چونکہ یہ لوگ آج کل اشرف الجواب کا نام بڑا لیتے ہیں اس لیے اشرف الجواب سے میں 3 واقعات آپ کو سناتا ہوں. یہ صفحہ 99 ہے. لکھا ہے شیخ المالی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک مرید حج کو گیا تو آپ نے اس کے ہاتھ روضہ اقدس پر سلام بھیجا. جب مرید نے شیخ کا سلام پہنچایا عرض کیا کہ حضرت شیخ المالی سلام کا عرض کرتے تھے تو روضہ اقدس سے آواز آئی کہ اپنے بدتی پیر کو ہمارا بھی سلام کہہ دینا. شیخ کو یہ واقعہ مکشوف ہو گیا. اب شیخ کو یہاں کشف ہو گیا دہلی میں بیٹھے کہ حضرت نے یوں جواب ارشاد فرمایا ہے تو اللہ نے کشف کر دیا. مگر جب مرید واپس آیا تو اس سے پوچھا کہو تم نے ہمارا سلام بھی پہنچایا تھا؟ کہا ہاں حضور پہنچا دیا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کو سلام فرمایا ہے. یہ مرید نے کہا کہ حضرت نے بھی آپ کو سلام فرمایا ہے. شیخ نے کہا نہیں وہی لفظ بتاؤ جن لفظوں میں حضرت نے فرمایا ہے, یہ تو تیرے اپنے لفظ ہیں وہی لفظ بتاؤ. تو مرید نے پھر عرض کیا کہ حضرت اگر آپ کو کشف میں پتا چل گیا ہے تو پھر میں اپنی زبان سے وہ لفظ کیوں استعمال کروں, آپ کی بے ادبی ہوگی. فرمایا بے ادبی نہیں ہوگی, تو تو اس وقت سفیر ہے, حضرت پاک کی بات مجھے پہنچائے گا تو اس لیے وہی الفاظ جو ہے مجھے سناؤ جو حضرت نے میرے بارے میں فرمایا ہے. تو پھر اس نے کہا کہ حضرت نے فرمایا تھا کہ اپنے بدتی پیر کو ہمارا بھی سلام کہہ دینا. تو بدت کیا تھی؟ مسئلہ ہی اختلافی تھا کہ یہ چونکہ چشتی بزرگ ہے تو یہ سما سنتے تھے شعر اشعار وغیرہ. تو شعر اشعار میں ایک خصوصیت ہے کہ اس سے دل میں ایک ابال اور جوش پیدا ہوتا ہے, اس لیے صوفیہ کرام میں سما کے مسئلے میں سخت اختلاف ہے. امام غزالی نے پورے 200 صفحے لکھے اس مسئلے پر دونوں طرف کے دلائل, لیکن آخر میں جو ججۃ اللہ فیصلہ دیا ہے وہ بہت اچھا ہے. ایک ہی فکرے میں فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں حب رب غفور ہے, اس کے لیے سما لازم اور ضرور ہے. کیونکہ جو اشعار سنے گا تو اللہ کی محبت بڑھے گی نا, تو جتنی محبت بڑھے گی اتنا ہی مطلوب ہے. اور جس کے دل میں حب باطل ہے اس کے لیے زہر سما قاتل ہے, سب میں قاتل ہے. کیونکہ اس کے دل میں تو کسی عورت کی محبت ہوگی, کسی عورت کی محبت ہوگی, اب یہ شعر سنے گا تو وہ بڑھے گی تو گناہ کا جذبہ بڑھے گا نا. تو شعر میں تاثیر یہ ہے کہ وہ ایک جوش پیدا کرتا ہے. اس لیے صوفیہ کرام اللہ کے نبی کی نعت کے اشعار, اللہ کی توحید کے اشعار جو ہے یہ بیٹھ کر سنا کرتے تھے تاکہ اللہ کی توحید کا جذبہ بڑھے, حضور پاک کی محبت بڑھے. لیکن ان محبت کے اشعار میں بعض شعروں میں حضرت کا اسم گرامی تو نہیں آتا تھا. اب جو شعر سنیں گے میرے دل میں جس کی محبت ہے میرا دل اسی طرف جائے گا، دوسرے کے دل میں جس کی محبت ہے اس کا دل اسی طرف جائے گا. تو اس لیے اگرچہ یہ احتیاط بھی کرتے تھے کہ ایسے لوگ بیٹھے ہوں جو خاص ذوق کے ہوں، دوسروں کو نہ بیٹھنے دو عوام کو، لیکن فقہا جو ہے یہ اتنی بات بھی ان کی پسند نہیں کرتے تھے کہ تمہارے اس بات سے عوام سماع کا جواز لیں گے کہ جب وہ بزرگ سنتے ہیں تو ہم بھی سنیں. تو اس لیے جس طرح اپنا دین بچانا ضروری ہے، دوسروں کا دین بچانا بھی ضروری ہے. وہ کہتے تھے کہ ہم سنتے ان کو تم قریب آنے بھی نہیں دیتے، ہم سنتے بیٹھ کے، اس لیے ہمیں اس سے جو لطف آتا ہے وہ ہم چھوڑ نہیں سکتے. اس طرح حضرت مفتی وجیہ الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شاید میرے پہلے بھی سنا تھا واقعہ، خواجہ نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی صاحب بیمار ہوئے تو خواجہ صاحب بیمار کرسی کے لیے تشریف لائے. تو حضرت بہت بیمار تھے مفتی وجیہ الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو جب باہر دروازے پر پہنچے تو اطلاع کروائی کہ نظام الدین بیمار کرسی کے لیے آیا ہے. مفتی وجیہ الدین صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مجھے پتا نہیں کہ یہ میری بیماری آخری بیماری ہو، میں بزدی کا چہرہ دیکھ کر نہیں مرنا چاہتا. میں بزدی کا چہرہ دیکھ کر نہیں مرنا چاہتا، اسے کہو بالکل نہ آیا جائے، کوئی اجازت نہیں ہے یہاں آنے کی، واپس چلا جائے. اب یہ مفتی نظام الدین صاحب اتنے بڑے بزرگ ہیں، وہ مفتی ہے. تو جب شیخ نظام الدین کو یہ پیغام حضرت کا پہنچا تو انہوں نے اسی وقت توبہ کر لی سماع سے اور اندر پیغام بھیجا کہ حضرت میں نے توبہ کر لی ہے، آپ اجازت دے دیں آنے کی. تو جب یہ مفتی صاحب کو پتا چلا کہ انہوں نے توبہ کر لیا ہے تو مفتی صاحب نے پھر مریضوں سے فرمایا کہ میری پگڑی دروازے تک بچھا دو، اس پر چل کر آئے. تو یہ حضرات جو تھے، مفتی دین کا پہرے دار ہوتا ہے نا، صرف مفتی تو اتنی بات کی گنجائش نہیں دینا چاہتا کہ جس سے عوام جو ہے وہ کسی غلطی میں پڑے، لیکن ان کی اپنے ذوقیات ہوتے ہیں، اس لیے وہ الگ مجالس میں. تو یہ اس قسم کا جو لفظ آتا ہے کہ اپنے بدتی پیر کو میرا بھی سلام کہہ دینا، یہ بدت یہی تھی، یہ نہیں کہ ان کے کوئی عقیدے اور تھے یا اعمال اور تھے، کہ یہ حضرات الگ بیٹھ کر کسی مجلس میں کچھ اشعار سنتے تھے جس کو سماع کہتے ہیں، تاکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کا جوش زیادہ ہو اور ہم دین میں آگے اور ذرا بڑھنے کی کوشش کریں. اس میں ان کو جو لطف آتا تھا، اب مفتی صاحب یہ کہتے تھے کہ تم تو کر رہے ہو لیکن دوسرے لوگ اس کا جواز بنائیں گے، تمہارے مرنے کے بعد عرس ہوگی، ان میں قوالیاں ہوگی، اس میں عوام شامل ہوں گے، مرد عورتیں سب شامل ہوں گے، اس لیے یہ فتنہ بن جائے گا. اس لیے وہ سوراخ بند کرنا چاہتے تھے ان فتنوں کا. تو اس وجہ سے انہوں نے یہ فرمایا کہ اپنے بدعتی پیر کو میرا بھی سلام کہہ دینا. تو شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ تعالی کو یہ بات مکشوف ہو گئی، تو مرید سے فرمایا کہ مجھے وہی لفظ کہو جو حضرت نے ارشاد فرمائے ہیں، تاکہ ان لفظوں میں فرمایا کہ جو لطف اور مزہ ہے نا وہ تیرے لفظوں میں نہیں ہے. اب دیکھیے حضرت پاک نے روضہ پاک سے سلام کا جواب دیا ہے. اسی طریقے سے دوسرا واقعہ 170 صفحے پر ہے، اس میں لکھتے ہیں، میں الفاظ ہی حضرت کے سنا دیتا ہوں. حضرت تھانوی، حضرت حضور قبر شریف میں زندہ ہے، اس لیے زیارت کرنے والے کو یہ نہ کہنا چاہیے کہ میں نے قبر کی زیارت کی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، غرض دنیا میں ایسے بھی خشک مذاق موجود ہیں جن کو زیارت قبر کا خود تو کوئی شوق ہوتا ہے نہیں، اس کو حرام کرتے ہیں، کہتے ہیں دوسروں کو بھی روکنا چاہتے ہیں، مگر جو زیارت کر چکے ہیں ان سے پوچھو کہ کس قدر برکات حاصل ہوتے ہیں. بس اب میں بیان کو ایک واقعہ پر ختم کرتا ہوں جس میں زیارت قبر شریف کے برکات اور حضور پاک کی قبر شریف میں زندہ ہونا معلوم ہوگا. حضرت سید احمد رفائی کبیر رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ جب وہ مزار شریف پر حاضر ہوئے تو عرض کیا السلام علیکم یا جدی، تو جواب آیا وعلیکم السلام یا والدی. اس پر ان کو وجد تاری ہو گیا اور بے اختیار ہو گئے، اور پھر حضرت پاک کی نعت پڑھنے لگے، اسی وجد میں حضرت اور اشعار بھی پڑھنے لگے، وہ یہاں تو دو شعر دیے ہیں، پوری نظم جو ہے وہ فضائل درود شریف کے آخر میں دی ہوئی ہے شیخ احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ علیہ کی. بس فوراً قبر شریف سے ایک منور ہاتھ جس کے روبرو آفتاب بھی بند تھا، حضرت پاک کا مبارک ہاتھ باہر نکلا، باہر نکلا، انہوں نے بے ساختہ دوڑ کر اس کو بوسا دیا اور وہاں ہی گر گئے. ایک بزرگ تھے جو اس واقعہ بھی حاضر تھے، کسی نے پوچھا کہ آپ کو اس وقت کچھ رشک ہوا ہوتا؟ دیکھو ان کو اللہ نے کیا مقام دیا ہے. وہ بزرگ فرمانے لگے ہم تو کیا تھے اس وقت، تو ملائکہ کو میرے رشک ہو رہا تھا. تو ایسے واقعات خر کی عادت ہوتے ہیں، اور خر کی عادت کے بارے میں میں تقریباً ہر درس میں سمجھاتا ہوں، اس میں نہ اختیار ہوتا ہے، نہ دوام ہوتا ہے، نہ کلیت ہوتی ہے. یہ اگر تین لفظ یاد ہو جائیں، اور تاریخی واقعات میں قطعیت بھی نہیں ہوتی، تو یہ چار لفظ اگر آپ کے ذہن میں ہیں تو پھر نہ بریلویت کا فتنہ آپ کو مجبور کو تنگ کر سکتا ہے، اور نہ یہ عثمانیوں کا فتنہ آپ کو تنگ کر سکتا ہے، یہ دونوں فتنے ہیں. تو یہ 170 صفحے پر ہے، اور یہاں تو حضرت نے کچھ زیادہ تفصیل فرمائی ہے. صفحہ 238 پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک کے لیے بہت کچھ شرف حاصل ہے، کیونکہ جسد اطہر اس کے اندر موجود ہے، بلکہ حضور پاک خود موجود ہیں، یعنی جسد ما تلبس الروح اس کے اندر تشریف رکھتے ہیں. تو اس میں اختلاف ہے کہ قبر پاک میں جو حیات ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ وہ تعلق روح سے ہے یا تلبس روح سے ہے. طلب سے روح ہے جس طرح اب ہمارے پورے جسم میں روح موجود ہے، اس کو طلب سے روح کہتے ہیں. اور تعلق روح کہتے ہیں جیسے نیند میں روح آپ کی کہیں پھر رہی ہے اور جسم کے ساتھ بھی تعلق قائم ہے. تو ابن قیم، ابن تیمیہ وغیرہ، مولانا غلام اللہ خان، یہ لوگ تعلق روح سے حیات مانتے تھے. علامہ سبکی، علامہ زرقانی اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ طلب سے روح سے حیات کے قائل ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ روح پاک کے لیے جو اعلیٰ ترین مقام ہے وہ جسد اطہر ہے، عرش اس سے اعلیٰ نہیں، جنت اس سے اعلیٰ نہیں. تو اس لیے اس جسم سے کسی اور جگہ اس کو رکھنا یہ اعلیٰ سے ادنا کی طرف لے جانا ہے. تو اس لیے حضرت نے لکھا ہے کہ آپ میں طلب سے روح اس کے اندر تشریف رکھتے ہیں، کیونکہ آپ قبر میں زندہ ہیں. قریب قریب تمام اہل حق اس پر متفق ہے، صحابہ کا بھی یہی اعتقاد ہے. حدیث میں بھی نص ہے، نبی اللہ حی یرزقو، آپ اپنی قبر میں زندہ ہیں اور آپ کو رزق پہنچتا ہے. مگر یہ یاد رہے کہ اس حیات سے مراد ناسوتی حیات نہیں، یہ کھلی حیات جو آپ کو بھی نظر آئے. ان کو اپنی حیات کا پورا احساس ہے، جس نے میں نے پچھلے دفعہ بتایا تھا، لیکن ہمیں ان کی حیات کا شعور نہیں ہے. کیوں؟ وجہ میں نے بتا دی تھی کہ ہمارا شعور فانی ہے، یہ اس فانی حیات کے لیے ہمیں ملا ہے، اور وہ حیات کامل اور باقی ہے. تو اگر فانی شعور اس کا ادراک نہیں کر سکتا تو قصور ہمارے شعور میں ہے، اس حیات میں نہیں ہے. وہ دوسری قسم کی حیات ہے جس کو حیات برزخیہ بھی کہتے ہیں، برزخیہ ناسوتی کے مقابلے میں، کہ ان کو پورا احساس ہے لیکن ہمیں احساس نہیں ہے. باقی یہ کہ حیات برزخیہ تو سب کو حاصل ہے، پھر اس میں نبی کی کیا تخصیص؟ تو اس کی تحقیق یہ ہے کہ اس کے مختلف مراتب ہیں. ایک مرتبہ تو تمام مومن کو حاصل ہے، جس کے ذریعہ تنعیم قبر کی ہر مسلمان کو حص ہے. یہاں چھاپے میں غلطی سے تعلیم لکھا گیا ہے، تعلیم قبر، یہ تنعیم ہے اصل لفظ، عذاب ثواب قبر. دوسری حیات شہداء کی ہے، تمام مومن کی حیات برزخیہ سے اقوا ہوگی. عام مومن کی حیات کی برزخیہ بنسبت شہید کے کمزور ہوتی ہے، اگرچہ اس حیات ناسوتیہ سے وہ بھی بدرجہ اعلیٰ ہے. یہ فکرہ غور سے سننے والا ہے. جیسے میں نے بتایا تھا عذاب قبر کے مسئلہ میں کہ وہ جو وہاں حیات ہے، احساس اور شعور کے اعتبار سے یہاں سے وہاں احساس شعور بہت زیادہ قوی ہے، کیونکہ روح کی پوری توجہ ہی احساس کی طرف ہے، باقی ساری ذمہ داریاں اس کی ختم ہو گئی ہے. حضرت نے بالکل یہی الفاظ لکھے ہیں کہ اس کھلی حیات میں چونکہ روح کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، اس لیے وہ عام مسلمان کی حیات بھی اس حیات سے کمی ہوتی ہے، ان کا ادراک اور شعور اس حیات کے ادراک اور شعور سے کبھی ہوتا ہے، اس لیے آپ اسمع فرما رہے ہیں کہ زیادہ سننے والے ہیں. بعض لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے کہ بعض جگہ شہداء کی قبریں کھودی گئی تو ان کی لاش صحیح سالم نہیں ملی. حضرت فرماتے ہیں کہ مشاہدہ دونوں طرف ہے، بہت سارے مشاہدے ایسے ہیں کہ شہداء کی لاشیں صحیح سالم ملی ہیں، اور اگر کسی جگہ نہیں ملی تو پہلی بات تو یہی ہے کہ ہو سکتا ہے ہم اس کو شہید سمجھتے ہوں، وہ عند اللہ شہید نہ ہو، کیونکہ شہادت کے لیے کچھ بادری شرطیں بھی تو ہے نا، کہ اس میں اخلاص کامل ہو، یہ ہو وہ ہو، وہ دین اسلام کی سربرندی کے لیے لڑ رہا ہو. دوسرا یہ کہ شہید کے جسم کو زمین نہیں کھاتی، لیکن بعض جگہ کی زمین میں ایسے مادے ہوتے ہیں جن میں تیزابی مادے جو زمین نہیں ہوتی، کچھ اور ہوتا ہے، تو جیسے آگ جلا بھی سکتی ہے، بعض دوسری چیزیں اثر کرتی ہے شہید کے جسم پر، ایسا ممکن ہے کہ اگر وہ واقعتاً شہید تھا تو اس کے جسم کو بٹی نہیں کھایا، اس میں تیزابی مادے ایسے تھے جو اس کو ختم کر گئے. تو یہ اس بات کے خلاف نہیں. لیکن اب بحیرہ لوط جس کا نام دوسرا نام بحیرہ بردار ہے، انگریزی میں اس کو سی سالٹ کہتے ہیں، نمکین سمندر، اردن میں ہے اور سی سالٹ کہتے ہیں، تو آج تک اس پانی میں اس عذاب کا اثر موجود ہے کہ اس میں آدمی گر جائے تو ایسے وہ ختم ہو جاتا ہے جیسے نمک کھڑ جاتا پانی میں. انہوں نے بہت اٹھا کے یہ لیبارٹری میں لے گئے ہیں اس کے پانی کو، اور خوب چیک کیا ہے کہ اس میں کون سا تیزاب ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ جتنے تیزاب آج تک ہم نے دریافت کیے ہیں ان میں سے کوئی تیزاب اس پانی میں موجود نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں یہی ہے کہ اس پانی میں آج تک عذاب کا اثر موجود ہے. اس طرح زمین میں بھی صرف مٹی کے علاوہ کئی جگہ ایسے مادے ہوتے ہیں، ایسے چشمے نکل آتے ہیں کہ اس کے غسل سے بیمار تندرست ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پتا چلتا ہے بعد میں جب لیبارٹری چیک کرتے ہیں کہ اس علاقے میں مٹی میں گندک زیادہ ہے. اب گندک جو ہے یہ مصفی خون ہوتی ہے نا، اس لیے اس پانی سے گندک کا اثر ہے. جب ایسا آدمی غسل کرے گا زخموں والا یا پوڑی پھنسی والا، تو جس طرح گندک اس کو آرام دیتی ہے تو اس گندک کا اثر پانی میں ہے، اس لیے اس کو اس کے سارا فائدہ ہوگا غسل سے. تو اس طرح حضرت فرما رہے ہیں کہ اگر کسی جگہ ایسا واقعہ ہوا ہو کہ واقعہ تر وہ شہید ہی تھا لیکن جسم پاک صحیح سالم نہیں نکلا، تو اس میں زمین کے علاوہ کوئی اور مادے ہوں گے جو شہید کے جسم پر اثر انداز ہوئے. تو فرمایا اب شہید کی حیات میں یہ دوسرا اثر بھی ہوگا کہ جسم کی حفاظت بھی اس کی روح کر رہی ہے، اور احساس تو ہے وہ قوی ہے. اس کے بعد کہ تیسرا درجہ جو سب سے قوی ہے وہ انبیاء علیہ السلام کی حیات برزخیہ کا ہے. برزخیہ کا معنی بار بار سمجھا رہا ہوں کہ برزخیہ کا معنی وہ نہیں جو آج کل یہ لیتے ہیں، کہ برزخ کا معنی ہے کہ روح اعلی لیر بھی ہے، جسدیتر مدینہ منورہ بھی ہے، اور درمیان بھی اللہ نے دیواریں کھڑی کر دی ہے تاکہ کہیں آپس میں بات چیت نہ ہو جائے، کوئی تعلق قائم نہ ہو جائے. یہ برزخ کا معنی یہ لیتے ہیں جو قطع دنیا کی کسی کتاب میں یہ مطلب نہیں لکھا. برزخ کا معنی یہ ہوتا ہے، اور برزخ کا تعلق بھی جسم کے ساتھ ہوتا ہے. روح تو ہمیشہ ہی پردے میں ہم سے، جسم کبھی پردے میں چھپ جاتا ہے کبھی باہر آ جاتا ہے. تو اس لیے روح کے لیے برزخیہ کا لفظ کہنا یہ تو تحصیل حاصل ہے، اس سے بھی آگے کچھ، وہ تو ہمیشہ ہی نظر نہیں آتی ہمیں پردے میں، آثار ہی نظر آتے ہیں اس کے کچھ. تو اس لیے جسم کی وہ حیات جو دوسروں کو محسوس ہو رہی ہے وہ کھلی حیات ہے، اور جسم کی وہ حیات جو دوسروں کو محسوس نہیں ہو رہی اسے کو حیات برزخی اور چھپی ہوئی حیات کہتے ہیں. تو اس کا تعلق جسم کے ساتھ ہے، ان کی حیات برزخیہ کا اثر ہے کہ وہ شہید کی حیات سے بھی زیادہ قوی ہوتی ہے. چنانچہ اس کا ایک اثر تو محسوس ہے کہ وہی جو شہید کے لیے ہے کہ ان کے انصاف مبارکہ کو زمین نہیں کھاتی. اور جیسے میں نے بتایا کہ جسم کوئی ترکیب کی حفاظت کرنا یہ روح کی ذمہ داری میں شامل ہے، اب جسم کا محفوظ رہنا یہ اثر ہے روح کا، تو جیسے یہ دھوپ کو دیکھ کر جو اثر ہے سورج کا، ہمیں سورج کا پکا یقین ہے، اس لیے مولانا نانوتوی فرماتے ہیں کہ جسم کا محفوظ رہنا حیات کی زبردست دلیل ہے کہ روح کا تعلق موجود ہے اور روح اس جسم کی حفاظت کر رہی ہے. تو فرمایا یہ اثر تو محسوس ہے، اور حدیث میں بھی آ گیا ہے کہ اِنَّ اللہ حرم الصادیہ سات الانبیاء. دوسرا اثر محسوس تو نہیں لیکن منسوس ہے انبیاء علیہ السلام کی حیات کے دوسرے اثرات، کہ باقی لوگ حتیٰ کہ شہید بھی جب شہید ہو گیا تو اس کے اموال اس کی ملکیت سے نکل گئے، اس کی ازواج اس کے نکاح سے نکل گئی، لیکن انبیاء علیہ السلام کے اموال بھی ان کی ملکیت میں رہتے ہیں، اس لیے ان کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی. ان کی ازواج بھی ان کے نکاح میں رہتی ہے، اس لیے ان پر نہ عدت ہے، نہ عدت کے بعد کسی اور جگہ ان کا نکاح ہو سکتا ہے. ملا علی قائد برکات بھی اس کو بڑی وضاحت سے لکھا ہے. تو فرمایا کہ اب یہ آثار وہ ہیں حیات انبیاء علیہ السلام کے جو حیات شہداء میں بھی پائے نہیں جاتے، اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ حیات شہداء کی حیات سے بھی بہت قوی ہے. آگے فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی حیات پر سب کا اتفاق ہے، اور جسم پاک کا محفوظ ہونا تو فرمایا کافر بھی مانتے ہیں. چنانچہ اسی پر آگے واقعہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ دو کافر آپ کا جسد اثر نکالنے کے لیے آ گئے تھے. تاریخ مدینہ میں یہ واقعہ لکھا اور میں نے خود پڑھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چند صدی بعد، پانچویں صدی کا واقعہ ہے یہ. فرمایا کہ دو کافر جو تھے وہ مسلمانی لباس بنا کے تسبیح گلے میں ڈال کے ہاتھوں میں لے کر آ گئے، اور روضہ اثر کے قریب کوئی کمرہ کرائے پر لے لیا. اب وہ سارا دن جناب تسبیح چلاتے، نفلوں پر نفل پڑے جا رہے ہیں، اور جناب بڑا نہ کسی کی دعوت قبول کرتے ہیں بلکہ خود لوگوں کی دعوتیں کرتے ہیں. پھر یہ خوب شور تھا کہ بڑے نیک آدمی ہیں، صوفیہ کرام بھی آ گئے. اور رات کو کیا کرتے تھے کہ وہاں اس مکان سے شروع شروع کرتی لگا دی، جتنی بتی نکالتے وہ راتوں رات باہر دور جا کر پھینک آتے، اور صبح پھر اوپر تک پوش بچھا کے مسلح اوپر نفل پڑھ رہے. یہ کام نے شروع کیا تو سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ کو حضور پاک خواب میں ملے اور فرمایا کہ دو کتے مجھے ستا رہے ہیں، اور ان کی شکل بھی دکھائی کہ یہ ہے. دور دیر زنگی اٹھا، اس نے وزیر کو بلایا، مشورہ کیا کہ حضرت پاک کی خواب میں زیارت ہوئی، حضرت نے یوں فرمایا ہے. فرمایا کہ مدینہ منورہ میں شاید کوئی عجیب واقع حادثہ پیش آنے والا ہو. خیر اچھا، مشورے میں رکھنے کے بعد پھر نیند میں خواب میں حضرت دوبارہ زیارت ہوئی کہ تو دیر کر رہا ہے، جلدی پہنچ. تو پھر اس نے کسی کا انتظار بھی نہیں کیا، وہاں سے گھوڑے پر سوار ہوا بھاگ نکلا، جو دو چار ساتھی ساتھ میرے لے لیے، مدینہ منورہ پہنچے. پتہ کیا کوئی واقعہ نہیں، فرمایا کہ سب کی دعوت کر دو، مدینے سے باہر آ کر دعوت کریں گے. اور وہ ایک بنا لیا وہاں رہتا سا، خود وہاں کھڑا ہو گیا. اب جو بھی آتے تھے دعوت خانے ان کو دیکھنا جاتا تھا، سارے لوگ آئے لیکن وہ شکل نظر نہیں جو خواب نے دیکھی. بادشاہ نے کہا کہ کون کون رہ گیا؟ جی کوئی بھی نہیں رہ گیا. بالکل غلط ہے، حضرت مجھے خواب میں ملے ہیں اور حضرت کا خواب میں دیکھنا حق دیکھنا ہے، کوئی رہ گیا ہے؟ وہ جو دو بزرگ ہیں نا، وہ کسی کی دعوت میں نہیں جاتے، وہی رہ گئے ہیں. پر میں ان کو گرفتار کر کے لاؤں، کیوں نہیں آیا میری دعوت میں؟ جی بہت بزرگ ہیں وہ تو، پر میں گرفتار کر کے لاؤں. جب لائے تو دیکھا کہ یہی شکلیں. اب فرمایا کہ ان کو دعوت نہیں کھلانی، ان کی پٹائی کرو. اب جب خوب پٹائی کی پھر انہوں نے بتایا کہ ہم سرگ لگا رہے ہیں. پھر لے گیا جا کر دیکھا، بادشاہ سرگ میں اترا نیچے تو حضرت کا قدم مبارک جو ہے وہ تھوڑا سا ننگا ہو چکا تھا. اس نے پھر اس کو بوسے دیے اور پھر باہر آ کر روزہ پاک ارد گرد پانی تک کچھ کھدوا کے پھر تانبا اور یہ سکہ اس میں بھروا دیا تاکہ آئندہ کوئی آدمی نقل لکانے کی کوشش نہ کرے, سلوک لکانے کی کوشش نہ کرے. اب یہ واقعہ جو ہے یہ واقعہ مولانا نے لکھا ہے حضرت نثاروی رحمۃ اللہ نے کہ اس سے پتا چلا کہ کافروں تک کوئی اعتبار ہے کہ حضرت کا جہزیہ تر محفوظ ہے. اس لیے انہوں نے کوشش کی کہ حضرت کے جہزیہ تر کو چوری کر لیا جائے اور پھر ہم شور مچائیں گے کہ تو جو کہتے ہو کہ نبی قبر میں زندہ ہوتا ہے اور اس کا جسم پاک محفوظ ہوتا ہے, ہمیں دکھاؤ کہاں ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بطور خرقیات دور و دیر کو خواب میں زیارت کرا دی اور اس کی وجہ سے وہ حضرت پاک جو ہے ان کا جہزیہ تر محفوظ رہا. تو اسی قسم کا واقعہ زواجر میں ابن حجر نے ایک صحابہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا وہ روزہ پاک کے بس پاس بیٹھا درود شریف پڑھتا رہتا, کوئی کھانا لاتا کھا لیتا نہیں تو بھوکا ہی بیٹھا رہتا, وہ نماز پڑھ لی روزہ رکھ لیا دن کو, شام کو کوئی چیز مل جاتی کھا لیتا ورنہ نہ سے. عاشورے کے دن آ گئے تو وہ کسی نے اعلان کیا بھی دعوت ہے سب کی جتنے مسجد نبی سب چلو, وہ چلے گئے یہ بھی چلا گیا ساتھ دعوت کر. تو انہوں نے کہا کہ دعوتیں مختلف ہیں, بی بی فاطمہ کی دعوت ہے, حضرت حسن کی دعوت ہے, حضرت شہر کی دعوت ہے, حضرت علی کی دعوت ہے, تو کون سی دعوت کھائے گا؟ وہ سمجھ گیا کہ یہ شیعہ ہے کہ میں تو حضرت عمر کی دعوت کھاؤں گا جو عمر کی دعوت ہے وہ کھاؤں گا. بس پھر حضرت عمر کا نام سنتے ہی جو غصہ آنا تھا انہیں پکڑ لیا اور بہت پیٹا اسے, اور پیٹنے کے بعد اس کے ناک اور کان دونوں کاٹ دیے. وہ پیٹنے کے بعد جب فارغ ہوئے اس کو یہ اٹھا, اسے ناک بھی اور کان دونوں ہاتھ میں لے لیے اور روزہ پا کر حاضر ہو کر رونے لگا کہ حضرت میرے ناک کان کاٹ دیے انہوں نے. روتا رہا, نیند آ گئی تو خواب میں دیکھتا ہے کہ حضرت پاک تشریف لائے اور وہ ناک اٹھائی, اس کو لواب وغیرہ لا کر یہاں رکھ دیا, کان اٹھائے وہ یہاں رکھ دیا. اب یہ صبح اٹھا تو ناک کان بالکل ٹھیک تھے. کہتے ہیں سال گزر گیا میرے, اگلے سال پھر اسی طرح ہوا, وہ عاشورے کا دن آیا, لوگ آیا کچھ, انہوں نے دعوت کا اعلان کیا. اب میں پھر دعوت کھانے چلا گیا, میں گیا دیکھا کہ گھر وہی ہے لیکن یہ آدمی وہ نہیں ہے, نوجوان ہے. تو انہوں نے مجھے وہی بات پوچھی کہ کس کی دعوت کھاؤ گی, حضرت حسین کی دعوت ہے, بی بی فاطمہ کی ہے, حضرت علی کی ہے, کون سی دعوت کھاؤ گے؟ تو میں نے کہا کہ بھائی میں نے تو حضرت عمر والی دعوت کھا لی ہے. تو یہ جب جملہ منہ سے نکالا تو تیار ہو گئے, بیٹھ کے پٹائی ہوگی. اب میں تو اس لیے تھا کہ آپ اس دفعہ پہلے دفعہ زیادہ پٹائی ہوگی, لیکن جب میں نے یہ جملہ منہ سے نکالا کہ میں تو حضرت عمر کی دعوت کھاؤں گا, تو وہ دونوں نوجوان مجھے پیٹنے کی بجائے دھاڑے مار مار کر رونے لگے, رو رہے تھے, ٹکرے مار رہے تھے دیواروں پر, یہ کر رہے تھے کبھی وہ کر رہے تھے. اب میں بیٹھا سوچ رہا ہوں کہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ میری پٹائی ہوگی آج بھی. تو آ کر وہ جب رو رو کے تھک گئے تو کہتے میں نے پوچھا بھی بات کیا ہے, تو وہ ایک کمرے میں لے گیا مجھے, وہاں دو خنزیر بنے ہوئے تھے, کہا کہ یہ ایک باپ ہے ہمارا ایک چچا ہے, کہ پچھلے سال کوئی آدمی آیا تھا یہاں دعوت کھانے کے لیے اور اس نے یہی فکر کہا دے تو نے کہا ہے, تو میرے باپ اور دادا یہ چچا نے اس کی خوب پٹائی کی, اس کے ناک اور کان بھی کاٹ دیے, تو وہ چلا گیا. اس کے بعد ہم بھی سو گئے, یہ بھی سو گئے. ہم سوئے تھے اچانک زوردار چیخ کی آواز آئی, جب ہم اٹھے تو یہ دونوں کے دیر بنے ہوئے تھے. تو اب کہتے ہیں کہ وہ تو ہمیں پتہ نہیں کہ وہ آدمی زندہ رہا یا مر گیا ہے لیکن یہ خنزیر بنے ہوئے. یہ واقعہ زواجر میں ابن حجر مکی نے لکھا ہے. تو کہتے ہیں کہ پھر آپ جو قسم آپ کہیں میں کھاتا ہوں کہ میں وہی آدمی ہوں جس کے انہوں نے ہاتھ کاٹے تھے. اس کے بعد پھر کہتے ہیں میں نے انہیں کہا کہ تمہیں ابھی تک شرم نہیں ہے, ابھی تک تم شیعہ ہو. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ تو واقعی ہوئی ہے, میرے کا چال کے پوچھ لو, وہاں کے لوگ تمہیں بتائے گا یہ وہی ہے. تو وہ آئے میرے ساتھ, انہوں نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ جو بجاور پچھلے سال یہاں تھا یہ وہی بجاور ہے, دکھا کہ یہی ہے. تو پھر وہ دونوں سنی ہوگا, دکھا کہ پھر چھوڑ دیں وہ مذہب جو غلط ہے. تو اس لیے اشرف الجواب کا یہ نام بہت لیتے ہیں. تو یہ تین واقعات میں نے آپ کو اشرف الجواب سے سنا دیے ہیں کہ حضرت کے بارے میں تصور کرنا کہ وہ حیات کے قائل نہیں ہے یہ بات بالکل غلط ہے. تو عذاب قبر کے بارے میں نے آپ کے سامنے بات واضح کر دی, حیات النبی صلی اللہ کے بارے میں بات واضح ہو گئی. اس پر ایک بات یہ صحیح ہے, تین سال پہلے تیسرے سال میں یہ بات تھی, ان کے ایک صاحب ہیں شاہ صدر دین میں عبد الرحیم نظامی, اس کا طریقہ یہ تھا کہ ہر دو مہینے کے بعد یہ اپنا عقیدہ لکھ کر یہاں بھیج دیتا دار الافتاء. اب یہاں سے کوئی جواب گیا پھر وہی سوال لکھ کے بھیج دیتا. انہوں نے مجھے کہا کہ یہ چار پانچ برتبہ ہے, میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے دے دیں. تو وہ جو اس نے عقیدہ لکھا میں آپ کو سناتا ہوں, پھر اس پر جو میں نے جواب لے کر بھیجا تھا اور ان کے پھر میں نے دسخت کرا لیے کہ وہ ہر دو مہینے کے بعد یہ بھیجتا ہے. اب اس کا جواب لانا ہے, یہ نہیں واپس لانا. اس کے بعد پھر آج تک تیسرا سال ہے وہ نہیں واپس آئے. لیکن اب میں نے سنا تھا کہ اس نے وہ اپنا عقیدہ چھپوا دیا ہوا ہے کہیں, تو وہ چھپا ہوا تو مجھے نہیں ملا. اس نے لکھ کر یہ بھیجا تھا, حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت شریف بصورت خروج روح واقعہ ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک جسم سے جدا ہونے کے بعد مقام رفیق اعلیٰ میں چلی گئی, قیام قیامت تک عیش و عشرت میں رہے گی, وہی عیش و عشرت میں رہے گی. قیام قیامت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں داخل ہوگی, پھر آپ زندہ ہو کر اپنی قبر مبارک سے باہر تشریف لائیں گے. باقی موت سے تا قیام قیامت آپ کا جسم مبارک اگرچہ محفوظ و معطر رہے گا جیسا کہ اب بھی ہے, مگر اس میں روح موجود نہیں. حاصل یہ کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات روحانی برزخی کے قائل ہیں. لفظ حیات بھی نہیں چھوڑتا, ہم حضور پہ لفظ حیات روحانی برزخی کے قائل ہیں. تو میں نے لکھا پہلا تو یہ کہ یہ عقیدہ اس تفصیل کے ساتھ اہل سنت والجماعت کی کون سی کتاب عقائد کی کتاب میں مذکور ہے, پوری عبارت باحوالہ لکھے. کیونکہ اگر یہ عقیدہ اہل سنت کا ہے تو اہل سنت کے عقائد کی کتاب میں عقیدے ہونے چاہیے نا. دیکھو ہم حضور پاک کو خاتم النبیین مانتے ہیں تو ہماری کتاب میں حضرت کا عقیدہ ہے, حیات مسیح کے ہم قائل ہیں ہماری کتاب میں حیات مسیح کا عقیدہ ہے, ہم تقدیر کے قائل ہیں ہماری کتابوں میں تقدیر کا عقیدہ ہے, ہم عذاب و ثواب قبر کے قائل ہیں ہماری کتابوں میں عذاب و ثواب قبر کا عقیدہ ہے نا. لیکن جو فرقے نئے عقیدے بناتے ہیں ان کے نئے عقیدے پرانی کتابوں میں کہیں نہیں ہوتے. اب مرزائیوں نے اگرچہ قرآن کا نام لیتے ہیں کہ قرآن میں لکھا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے, لیکن کسی عقائد کی کتاب میں یہ بات نہیں ملے گی. اور یہ بات میں نے بتانا اور بنانا کے عنوان سے بڑی تفصیل سے آپ کو پہلے سمجھا دی ہوئی ہے. اس لیے پہلا میں نے سوال یہی پوچھا ہے کہ یہ سنیوں کا عقیدہ ہے, کسی ان کی کتاب میں ہے لکھا ہوا, کبھی اس کا حوالہ دیا جائے. اور اگر نہیں ہے, قادیانی کی طرح نیائی گھڑا گیا ہے, تو یہ نہیں کہ ہم اس پر بات نہیں کریں گے, بات تو پھر بھی کر لیں گے, لیکن پھر سنی سمجھ کے نہیں کریں گے نا. یہ عقیدہ ضروریات دین میں سے ہے کہ اس کا منکر کافر ہو, ضروری اہل سنت والجماعت میں کہ اس کا منکر اعتقادی بدعتی ہو اور اہل سنت والجماعت سے خارج ہو. اس کے بعد یہ تو میں نے کافی تفصیل لکھی ہے, اگر کسی کو ضرورت ہو تو فورسٹ کروا لینا. تو یہ ہے کہ پہلی بات سے لکھی ہے عقیدے کے نام سے کہ آپ کی موت شریف بصورت خروج روح واقعہ ہوئی، اس کے بارے میں نے وضاحت کر دی تھی کہ وقوع موت نہ کسی آیت میں ہے نہ کسی حدیث میں ہے، اور یہ کہا کرتے ہیں کہ عقیدہ وہی ہے یا قرآن کی قطعی آیت سے ثابت ہو یا حدیث متواتر سے۔ تو عبد الرحیم نظامی کا یہ پہلے عقیدہ، اس کا ذکر نہ کہیں قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ میں نے بتایا تھا نا کہ ایک ہے وعدہ موت، ایک ہے وقوع موت۔ وعدہ موت تو ہمارا بھی قرآن میں ہے، کل نفس ذائقہ الموت۔ تو بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، کوئی اشکال ہو تو وہ بے شک لے کر دیں۔ مجھے لاہور سے ایک خط آیا ہے جس میں تین نام بھی لکھے دورے کے ساتھیوں کے، کہ وہ سخت قسم کے بیماری ہیں، بدترین قسم کے، اور ایک کا بھائی لاہور میں پڑھاتا بھی ہے بیماریوں کے مدرسے میں۔ تو تین نام اس نے مجھے لکھ کر بھیجے ہیں، خیر فی الحال تو میں نام سیگا راز میں رکھتا ہوں۔ وہ خط آیا مجھے کسی کا کہ آپ کے میں دورے میں اور بھی اگرچہ ہیں لیکن تین سڑے ہوئے بیماری ہیں انتہائی درجے کے، اس کے اس نے نام بھی لکھے ہیں لیکن اس نے اپنا نام نہیں لکھا، جس نے خط لکھا اپنا نیچے نام نہیں لکھا، بس طالب دعا لکھا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس میں کوئی غصے کی بات نہیں، اگر واقعتاً کسی کو اشکال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اس میں کوئی بات نہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ جو آپ نے دل میں عقیدہ رکھ کے دروازہ بند کر لیا ہے اب دوسری بات سننی نہیں، سننی تو چاہیے دوسرے کی بھی۔ اور ہمارا تعلق تو پیچھے اہل سنت والجماعت کے ساتھ ہے، انہیں بھی آخر اپنا پیچھے تعلق جوڑ لینا چاہیے، یہ نہیں کہ جسے کھیت میں کوئی بچہ مل جائے پتہ ہی نہ ہو کس کا ہے، ایسا تو آدمی کو عقائد کے بارے میں نہیں ہونا چاہیے نا۔ تو اس لیے یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ وقوع موت قرآن میں کہیں نہیں، کہ اللہ نے فرمایا کہ حضور پاک فوت ہو چکے ہیں بازی کسی کے سے، یا حدیث میں نے فرمایا کہ میں فوت ہو کر قبر میں دفن ہو چکا ہوں، ایسا ہے ہی نہیں کہیں۔ تو یہ پہلا حصہ جو دھوکہ دیا کرتے ہیں کہ عقیدہ قرآن کی آیت سے ساتھ یہ متواتر حدیث سے، یہی اس میں نہیں ہے۔ اصل کی روح مبارک جسم سے جدا ہوتے کے بعد مقام رفیق اعلیٰ میں چلی گئی، تو پہلی بات یہ کہا کہ آپ کی وفات خروج روح سے ہوئی ہے، تو روح تو کسی کو نظر نہیں آتی، اس کو کیسے نظر آ گئی خروج روح سے ہوئی ہے؟ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا والتی لم تمت فی منامہا، اللہ تعالیٰ موت کے وقت روح کو قبض کرتے ہیں۔ میں رحیم یار کا گیا تو مولوی عبدالرؤف صاحب نے مجھے کہا کہ آج کچھ تھوڑا سا بیان کر دے، میں نے کہا ٹھیک ہے، میں کھانا تو اپنے بھائی کے یہاں ہی کھاؤں گا لیکن بیان آپ کے یہاں ہو جائے گا، پھر میں چلا جاؤں گا، کھانے وغیرہ کا نہ کچھ کرنا۔ وہ بھائی میرا ناراض ہوتا ہے کہ تو آتا ہے کھانا بھی نہیں کھاتا ہمارے گھر، میں ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے اعلان کر دیا سارے رحیمی عرقہ میں۔ جب میں واپس آیا تو مجھے کہنے لگے کہ یہاں صرف غیر مقلدوں کے بارے میں تقریر کرنی ہے، حیات و موت کا مسئلہ نہیں چھیڑنا، کیونکہ میرے ابا جی بھی حیات کے قائل نہیں تھے۔ تو میں نے کہا پھر جب درد آنکھوں میں ہو تو پٹی پھر پیر پر تو نہیں باندھی چاہیے، اس پر بھی باندھی چاہیے، آنکھوں پر بھی کوئی ہونا چاہیے کہ نہیں جی ایسا نہ آپ کریں۔ میں نے کہا پھر میں تقریر کرتا ہی نہیں، جی اعلان ہو گیا، لوگ جمع ہو گئے ہیں، آپ تقریر کر دیں۔ خیر پھر میں نے بھی سوچا کہ چلو غیر مقلدوں کے بارے بھی کر دیتے، میں نے تقریر کر دی۔ اب مجھے تو روکا اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، جب بعد میں دفتر میں بیٹھے آ کے کھانا تو میں کھا چکا تھا، تو وہاں محمد ان کا کوئی مفتی ہے مولوی عبد القادر صاحب کا لڑکا، وہ بیٹھا تھا پانچ چار آدمیوں کے ساتھ لے کر کہ جی بات کرنی ہے۔ میں نے کہا مجھے تو بات کرنے سے روکا گیا تھا، آپ کو بات کی اجازت دے دی ہے انہوں نے۔ کہ یہ جو ہے مولانا نانوتوی نے لکھا ہے کہ حضرت کی روح پاک جو ہے وہ جسم میں مرکوز کر دی گئی تھی، دل میں باہر نہیں نکالی گئی، یہ قرآن کی نس قطعی کے خلاف ہے بات۔ کون سی نس قطعی ہے؟ کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا والتی لم تمت فی منامہا۔ اس کا کیا ترجمہ ہے فرمائے ذرا، کہ اللہ قبض کر لیتا ہے روح کو، ٹھیک ہے،
سمجھے گا قبض کے کتنے معنی ہوتے ہیں. اب اس کے ہاتھ میں رومال تھا, میں نے پکڑ لیا. میں نے کہا ایک تو یہ کہ تجھ سے رومال میں نے اپنے قبضے میں کر لیا, اب یہ تیرے پاس نہیں رہا, یہ قبض کا معنی ہے جو تیرے ذہن میں ہے. اور ایک قبض بس کے مقابلے میں میرا ہاتھ کھلا, میں نے یوں بند کر لیا, تو یہ بھی تو قبض ہے نا بس کے مقابلے میں. تو اگر پورے جسم میں روح پھیلی ہی تھی اس کو دل میں مرکوز کر دیا گیا تو یہ بھی تو قبض ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ مولانا ندوی کو دونوں معنی آتے تھے, تجھے ایک آتا ہے. ان کو قرآن پاک کے دونوں معنی آتے تھے, تمہیں صرف ایک معنی آتا ہے, تو وہ قرآن کے مخالف نہیں تھے. باقی میں نے کہا کہ جی اس پر کوئی دلیل اس تخصیص پر, میں نے کہا دلیل وہی نیند والا مسئلہ کہ انبیاء علیہ السلام کی نیند بھی دوسروں کی نیند سے مختلف ہوتی ہے, ان کے نیند میں وضو نہیں ٹوٹتا اور ان کی آنکھیں بیدار رہتی ہیں, دل بیدار رہتے ہیں, آنکھیں سوتی ہیں. تو اس لیے جیسے وہاں یہ بات ہوتی ہے تو موت چونکہ نیند کی بہن ہے, یہاں بھی یہی بات ہوئی. وہ مولانا یہ فرماتے ہیں ان کی, میں نے کہا بات اصل میں جب پوری شروع سے نہ پتا ہو تو پھر آدمی کو پتہ نہیں چلتا نا. تو حضرت کا یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں جو انسان دیے ہیں وہ بھی جنت کے خواص والے میں, جیسے جنت کے جسموں کے بارے میں آتا ہے کہ وہاں ٹٹی پیشاب نہیں ہو گیا, خوشبودار پسینہ نکلے گا. تو حضرت پاک کا پسینہ یہاں بھی خوشبودار تھا, یہ احادیث میں بالکل منصوص اور واضح ہے. جیسے جنت کی چیز کے بارے میں آتا ہے کہ وہ چیز گلے سڑے گی نہیں, اس یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے انظام مطہرہ گلتے سڑتے نہیں, کیونکہ ان میں جنت کی مٹی کا اثر شامل ہے. تو فرماتے ہیں کہ وہ چونکہ اصل حیات ہے اس لیے ان کا سارا علم کلام دو باتوں پر چلتا ہے کہ ایک وصف ہوتا ہے موصوف بالذات, ایک موصوف بالعرض. موصوف بالذات اس کو کہتے ہیں اگرچہ وہ خدا ہی کی عطا ہو لیکن اس سے جدا نہ ہو سکے, جیسے سورج کو روشنی کا وصف اللہ ہی نے عطا کیا ہے لیکن اب اس کے ساتھ لازم ہے, اس سے جدا نہیں ہو سکتا. لیکن یہ جو زمین پر روشنی پڑ رہی ہے نا, یہ سورج کے فیض سے آ رہی ہے, یہ چند گھنٹوں بعد یہاں سے چلی جائے گی, یہاں پھر تاریکی آ جائے گی. تو یہ جو روشنی ہے یہ سورج کا ذاتی وصف ہے اور یہاں عارضی. اسی طرح پانی جو ہے اس میں جلانے کا وصف جو ہے یہ ذاتی ہے جی آگ میں, اور پانی میں پیاس بجھانے کا وصف جو ہے وہ ذاتی ہے. اب دوسری بات وہ یہ فرماتے ہیں کہ ذاتی وصف الگ نہیں ہوا کرتا, چھپ جایا کرتا ہے. اب پانی کا ذاتی وصف تھا برودت, ٹھنڈک, اس کو آپ نے گرم کر لیا دھوپ پر رکھ کر یا آگ پر. اب اس کو گرم کرنے کے لیے اس کے ذاتی وصف کو ختم کرنے کے لیے آپ کو کسی خارجی ضرورت پڑی جو چیز کی. اب یہ گرم ہو گیا, دوران یہ فرماتے ہیں کہ اب اس کی ٹھنڈک کہیں گئی نہیں, یہی ہے. دلیل کیا ہے؟ اس کو آپ رکھ دیں گے وہ جو باہر سے گرمی آئی تھی وہ جب اٹھ جائے گی نا تو ٹھنڈک نیچے سے کھودی آ جائے گی. اب اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے باہر سے کسی چیز کو لانے کی ضرورت نہیں ہے. تو پتا چلا کہ اس کی ٹھنڈک کہیں گئی نہیں تھی, وہ اسی گرمی کے گلاب کے نیچے چھپی تھی. جیسے یہاں جو اندھیرا ہے وہ کہیں گیا نہیں ہوا, یہ جو دھوپ کا گلاب اوپر چڑھ گیا ہے نا روشنی کا, اس کے نیچے چھپا ہوا ہے. جب یہ گلاب اٹھ جائے گا تو پھر آپ کو باہر سے گھڑیاں باندھ کے اندھیرا لانا نہیں پڑے گا دارالحدیث میں, وہ یہاں پہلے موجود ہے, وہ چھپا ہوا ہے, اسے نیچے سے نکلے گا. تو فرمایا اسی طرح انبیاء علیہ السلام کو جو اللہ نے حیات عطا فرمائی ہے, جس طرح سورج کی روشنی اللہ ہی کی عطا ہے, یہ حیات اللہ ہی کی عطا ہے, ان کی ذاتی نہیں, لیکن ان کی صفت ذات میں پیدا رکھ دی ہے, اس لیے موت ان کے لیے ساتر حیات ہے کہ وہ حیات جو ہے وہ چھپ جاتی ہے, قلب میں مرکوز ہو گئی. اسی لیے اس میں بعض احکام زندگی کے باقی رہے کہ نہ وراثت تقسیم ہو رہی ہے نہ نکاح ختم ہو رہا ہے, تو یہ مولانا میرے کا فرما رہے ہیں، آپ مولانا کی پوری بات تو آپ پڑھتے نہیں، اور بس یہ فتویٰ جلدی سے لگ جاتا ہے کہ مولانا نانوتوی قرآن کے منکر ہیں۔ تو اس لیے میں نے یہاں لکھا ہے کہ اگر قبض کا دوسرا معنی لیا جائے کہ موت ساتر حیات ہے، تو پھر حضرت کی روح جو اس نے لکھا عبد الرحیم نے کہ نکل کر چلی گئی تھی، جاتی کس نے دیکھی تھی؟ اب جب وہ مرکوز ہوگی، ہاتھ حرکت نہیں کہا، حمید بھائی ہاتھ میں تو نہیں رہی روح، لیکن آیا یہ روح اکٹھی ہو کر دیر میں مرکوز کر دی گئی ہے یا اوپر کہیں لے گئے؟ تو روح تو نظر نہیں آتی، تو یہ نے پوچھا کہ دیکھا کس نے تھا روح کا جاتا ہوا؟ عبد الرحیم نظامی کو نظر آ گئی ہوگی، اور تو کسی کو روح نظر آتی ہی نہیں۔ آگے ہے کہ پھر مقام رفیق اعلیٰ پر چلی گئی۔ اب ان کے دعوے سنو اور بات سنو، دعوے یہ ہوتے ہیں کہ حدیث قرآن سے عقیدہ ثابت ہے، حدیث سے ثابت نہیں ہوتا۔ اگر حدیث پر مجمون ہو تو متواتر ہونی چاہیے، خبر واحد نہیں ہونی چاہیے۔ اس حدیث کی راویہ صرف حضرت عائشہ ہے ایک، اور کسی نے بھی یہ روایت بیان نہیں کی۔ حضرت فرماتے اللہ بر رفیق لالا، تو یہ خبر واحد ہے، اور یہ خود کہتے ہیں کہ خبر واحد سے کوئی عقیدہ ثابت ہے۔ اب ان کو کیا مجبوری پڑ گئی ہے کہ یہ خبر واحد پیش کرنے لگے؟ پھر اگلی بات میں نے یہ پوچھی ہے کہ یہ الفاظ جنہوں نے کانوں سے سنے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، وہ تو اسی قبر میں حیات کی قائل ہے۔ وہ فرماتی ہے کہ جب صرف حضور پاک اور میرے ابا جی تھے تو بعض اوقات میں پورے کپڑے نہیں سنبھالتی تھی، اب حیام بن عمر، تو وہ یہاں کچھ ہے تو ان کے اہتمام کرتی ہے نا۔ تو جنہوں نے اپنے کان سے یہ سنا ہے، انہوں نے تو اس لفظ سے حیات پھر قبر کا انکار نہیں کیا، اور یہ چودہویں صدی کے بعد اس کا مطلب دینے لگے ہیں۔ پھر یہ بھی یاد رکھیں، بخاری شریف میں جب دیکھیں گے آپ یہ روایت، باب وفات پر نبی جلد شادی میں رکھ لیں، تو وہاں حضرت عائشہ سے اس کے ایک ہی راوی ہے، حضرت سید المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب جنہوں نے یہ حدیث حضرت عائشہ سے روایت کی ہے، وہ تو حیات فی القبر کے قائل ہیں، کہتے کہ میں نے اپنے کانوں سے تین دن اذان روضہ پاک سے سنی ہے، میں اندر رہ گیا تھا۔ دارمی شریف میں یہ روایت صحیح سند سے موجود ہے، بیکی میں موجود ہے، حیات ابیہ بیکی میں سند کے ساتھ۔ یہ جب حرہ کا واقعہ پیش ہے نا، تو مسجد کے دروازے بند کر دیے گئے تھے، یہ کہیں اندر رہ گئے۔ کہتے ہیں کہ رات کو پتہ نہیں چلتا تھا نماز کے وقت کا، تو روضہ پاک سے باقاعدہ اذان کی آواز آتی تھی، اور میں نے اپنے کانوں سے سنی ہے۔ اب دیکھیں جو اللہم بر رفیق الاعلیٰ کے راوی ہیں، وہ اس قبر میں حیات کے قائل ہیں۔ شفا سے کام میں روایت ہے کہ اما جی نے تھمسائے دیوار میں بیک ٹھوک رہے تھے، تو کھٹ کھٹ کی آواز آ رہی تھی، تو اما جی نے پیغام بھیجا کہ یہ کھٹ کھٹ کی آواز سے حضرت پاک کو پریشانی ہو رہی ہے۔ تو یہ پریشانی اسی قبر میں ہو رہی تھی، کسی اور جگہ ہو رہی تھی؟ اب دیکھیے یہ حدیث، اس کا مطلب اما جی زیادہ سمجھتی ہیں، صحابہ زیادہ سمجھتے ہیں، یا عبد الرحیم نظامی زیادہ سمجھتا ہے؟ تو پہلی بات تو یہی کہ یہ بات جو ہے حدیث ہے ہی خبر واحد۔ پھر جو اس کے روایت کرنے والے ہیں وہ پکے حیات پھر قبر کے قائل ہیں، اور وہ جو دوسری روایت پیش کرتے ہیں کہ بی بی فاطمہ نے فرمایا جنت الفردوس سے ماں واہ ہو، اس پر بھی میں نے لکھا کہ اس کے راوی حضرت انس ہے، جو پکے حیات پھر قبر کے قائل ہیں، اور صرف نبیوں کی حیات کے نہیں، عام مردوں کے سما کے قائل ہیں، کہ خود بخاری میں انہ یسم کرا نالم کے راوی بھی یہی ہے نا۔ تو اب دیکھیے جو ان احادیث کے راوی ہیں، انہوں نے ان احادیث کی بنیاد پر تو عوام کے سما کا انکار نہیں کیا، چاہے جا کے نبی پاک کی حیات کا انکار کریں، اور ڈیرا غازی خان بھی اب اس کا انکار ہونے لگا نبی پاک کی حیات کا۔ تو اس لیے پھر آگے میں نے یہ پوچھا کہ رفیق الاعلیٰ ہے کہاں؟ اس کا معنی تو اعلیٰ مقام ہے نا، اور حضرت پاک کے روضہ پاک سے اعلیٰ مقام تو دنیا میں ہے ہی نہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ اس کا مقام تو عرش اعظم سے بھی زیادہ بلند ہے، تو اس کو رفیق اعلیٰ کیوں نہ مانا جائے؟ میں نے سوال اس لیے یہی پوچھا ہے کہ جب حضرت نے فرمایا تھا اللہ مبر رفیق الاعلا تو اسی جسم روح نے یہ کہا تھا یا صرف روح نے کہا تھا اور جسم مثالی نے کہا تھا؟ اگر اسی جسم روح نے کہا تھا تو پھر جہاں یہ دونوں پہنچے ہیں وہی رفیق الاعلا ہے. اب یہ بات تو نہیں ہو سکتی کہ کہیں دونوں اور ایک بے وفائی کر جائے کہ روح تو چلی جائے رفیق الاعلا میں اور جسم یہی رہ جائے. جب اسی جسم اور روح دونوں نے کہا ہے تو جہاں یہ دونوں پہنچے ہیں وہی رفیق الاعلا ہے اور وہ جگہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے, جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. آگے لکھتا ہے کہ قیامت تک وہی رہے گی. اس پر کوئی دلیل؟ مشکات کتاب الجنائز میں عوام کے بارے میں بھی یہی ہے کہ روح جاتی ہے, الیر میں نام لکھا جاتا ہے ردوہ الی الارض, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لے جا زمین کی طرف. بنا خلقناہم فیہا نعیدہم منہا نخرج طلعۃً اخرى, اسی زمین میں یہ جائیں گے. تو اب وہاں تو یہ ہے کہ روح جاتی ہے لیر میں سجیر میں پھر واپس آ جاتی ہے, یہ کہتا ہے قیامت تک وہی رہے گی. اس پر کوئی خبر واحد بھی ان کے پاس نہیں ہے کہ جائے کہ خبر متواتر ہو یا قرآن پاک کی کوئی آیت ہو. اور یہ تو کہا کرتے ہیں نا کہ خبر واحد سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا. اب یہ سوالات میں نے تین سروے لکھ کے بھیجے ہوئے ہیں, لیکن اس کے بعد اب پتہ نہیں, ہماری تو یہ زندے بھی نہیں سنتے, خاص طور پر جو اشاعتی ہے مردوں کی پتہ نہیں بات بعد میں ہوگی. اس کے آگے لکھا ہے قیامت میں وہ روح داخل کی جائے گی, اس کے بارے میں بھی کوئی آیت حدیث سرات ہماری نظر میں نہیں ہے. اور یہ میں نے بتا دیا تھا کہ جو کسی خبر بعد میں آتا ہے رد روح کا عوام کے بارے میں, تو جس طرح دین سے بیداری بھی اٹھتے ہوئے پڑھتے ہیں الحمد للہ ردا الیہ روحی, حالانکہ نیند میں روح کا تعلق موجود تھا لیکن وہ چھپا تھا, بیداری میں کھلا ہے, تو چھپے تعلق سے کھلے حیات میں آنے کو رد روح کہا جاتا ہے. اس لیے اگر کہیں رد روح کا لفظ آ بھی جائے تو اس سے یہی ہے کہ قیامت کو حیات کھلی مل جائے گی, اور اس سے پہلے جو حیات ہے وہ چھپی حیات ہے. تو ہم بھی اس کو چھپی حیات ہی کہتے ہیں, کھلی حیات نہیں کہتے. اور یہ کہ آپ کا جسدی اثر جو محفوظ ہے, میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ جس حدیث میں جسدی اثر کی حفاظت کا ذکر ہے اسی میں آپ کی حیات کا ذکر ہے. اب یا تو پوری حدیث کا انکار کرنا چاہیے یا پوری کو ماننا چاہیے. یہ کوئی ایسی آیت حدیث لائے جس میں یہ ذکر ہو اور وہ اس کی نفی ہو. اور پھر آگے لکھا ہے کہ ہم حیات روحانی برزخی کے قائل ہیں. تو میں نے یہی لکھا تھا کہ جب آپ حیات کے قائل ہیں, ہم حیات کے قائل ہیں, تو آیت حیات والی پڑھتے ہیں, حدیثیں وہ پڑھتے جن میں حیات کا لفظ ہے. اور تم قائل حیات کیوں پڑھتے ہو؟ اتنا کمیت ہو میں اتنا کمیت ہوں. اس لیے اگر تم تقیہ باز نہیں ہو تو وہ آیتیں لکھ کے بھیجو حدیثیں جن میں لفظ حیات کا ہو. تو میں نے کہا کہ چور کو پکڑنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے. اب وہ کہتا ہے میں حیات کا قائل ہوں, اچھا آیت پڑھو اتنا کمیت ہو میں اتنا کمیت ہوں. تو یہ حیات کا کدھر, موت کا ہو رہا ہے یہ. تو اس لیے اب میں نے یہ لکھ کر بھیجا تھا کہ جس طرح ہم حیات کے قائل ہیں آیتیں حیات والی پڑھتے ہیں, ہم حیات کے قائل ہیں حدیثیں حیات والی پڑھتے ہیں, ہم حیات کے قائل ہیں اجماع والی نصوص لفظ حیات سے پیش کرتے ہیں. آپ کے پاس بھی اگر آپ حیات کے قائل ہیں اس عقیدے میں, لیکن وہ ہمارے قاضی صاحب بیٹھے ہوئے کہتے ہیں کہ شیعہ کا تو تقیہ ہوتا ہے, ایک تو لحاف اوڑا ہوا ہوتا ہے, انہوں نے تو پتہ نہیں چلتا. حیاتی بھر کے پڑھتے رہتے ہیں اور پھر بعد جا کر مماتی بن جاتے ہیں کہ بڑی تحقیق کے بعد ہم مماتی ہوئے ہیں. بڑی تحقیق کے بعد دورہ حدیث میں پڑھا تھا سبق, کوئی دلیل ان کے پلے نہیں تھی, اس لیے کہتے ہیں ہم مماتی ہو گئے. اس لیے یہ میں نے ان کو لکھ کے بھیجا ہوا ہے کہ اگر واقعتا تم حیات کے قائل ہو تو حیات کی بات کرو پھر. تو یہ تو وہ مسائل ہیں جو ہمارے اتفاق کی مسائل ہیں, اہل سنت والجماعت میں ان میں اختلاف نہیں. البتہ غیر انبیاء علیہ السلام کے سما کے مسئلہ میں اختلاف ہے, لیکن وہ اختلاف کیسا ہے؟ جو عقیدہ موجودہ اشاعتیوں کا ہے اس کا تو کوئی بھی قائل نہیں دنیا میں, ایک بھی قائل نہیں. بالکل شبا کی نبی، اس کا کوئی قائل نہیں دنیا میں. یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں شبا فی الجملہ ہے کہ جو باتیں نصوص میں آ گئی بس سلام کریں گے وہ سنیں گے، تلقیر کی جائے وہ سنیں گے، اور جن کا نصوص میں صاف طور پر ذکر نہیں آیا اس میں آگے دو مسلک ہیں. ایک یہ ہے کہ ہم خاموشی اختیار کریں گے، سکوت، نہ اس میں سما کے قائل ہوں گے نہ آدمی سما کے قائل ہوں گے، اور ایک مسلک یہ ہے کہ ہم اس میں دفی کریں گے کہ وہاں اصل کہتے آدم سما ہے. اب یہی بات سوچنے کی ہے کہ اصل سما ہے یا آدم سما ہے. صوفیہ کرام 100% سوا کے قائل ہے، 100%. آگے پیچھے جس میں مثالے کے لیے صوفیوں کا نام بڑا لیتے ہیں یہ، لیکن جب کہتے ہیں کہ جس میں مثالی کو عذاب مانا جائے تو یہ باہر نہیں رہتا، جیسے خواب جس میں مثالی دیکھ رہا ہے تو غسل اس کو بھی اس پر بھی فرض ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا. اس لیے جس میں مثالی کو ماننے سے اس کے عذاب سواب کا انکار نہیں ہوتا، وہ بات جو ہے تمہارے بات نہیں. لیکن یہ تو صراحت ہے صوفیہ کرام کی، 100% صوفیہ کرام قائل ہے کہ اسی قبر میں یہ قبر والا مردہ سنتا ہے. تو صوفیہ 100% قائل ہے اور فوکہا 98%. 2% وہ بھی ابن حمام نے قسم والے مسئلے سے جو استدلال کیا ہے نا، اس کے بعد چونکہ وہ بڑے آدمی ہیں تو جیسے ان کے بعض اور تفردات ہیں، مثلا سارے کہتے ہیں کہ 20 تراویح سنت ہے، وہ کہتے ہیں 8 سنت ہے 12 مستحب ہے، 20 ہی لیکن 8 سنت ہے 12 مستحب ہے، یہ شیخ ابن حمام کا اپنا ایک تفرد ہے. اس طرح اس مسئلے میں بھی ان کا یہ تفرد ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ سما فی الجملہ ہے، ضابطہ عدم سما ہے، اور جتنا ثابت ہو جائے گا وہ مان لیں گے، جو ثابت نہیں ہوگا ہم نہیں مانیں. لیکن یہ تو سلام کو بھی نہیں مانتے کہ سلام سنتا ہے مردہ، یہ تو تلقین کے بھی قائل نہیں ہے نا. تو ابن حمام نے تلقین کا پورا باب مسئلہ لکھا ہے اور سلام کے سما کا باقاعدہ اس نے قول کیا ہے بالکل واضح لفظوں میں. تو یاد رکھے سما موتا کا مسئلہ جو ہے اس کا تعلق نہ کفر کے ساتھ ہے نہ توحید کے ساتھ. اتنی بات تو سارے مانتے ہیں کہ یہ زید بیٹھا ہے مثلا زندہ، اس کے سوا میں کوئی اختلاف نہیں کہ یہ قریب سے سنتا ہے دور سے نہیں سنتا، یا کوئی اختلاف ہے؟ زندہ کے سوا میں کوئی اختلاف نہیں. البتہ عبدالرحیم نظامی سوال پوچھا کرتا ہے کہ حضرت پاک کتنے فٹ سے سنتے ہیں، قرآن کی آیت یا حدیث ہونی چاہیے. تو میں نے لکھا تھا کہ آپ زندہ ہیں، آپ کتنے فٹ سے سنتے ہیں، آیت یا حدیث ہونی چاہیے. آ کر تو اپنے سما کا قائل ہے یا نہیں زندگی میں، تو بھی فٹ انچ گر کے حدیث سے دکھا. بات سیدھی ہے کہ قریب سے سنتا ہے دور سے نہیں سنتا، اور جہاں سے حضرت خود سن لیں گے جہاں سے نہیں سنے گا فرشتے پہنچا دیں گے، اس کے بس میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے. اور اگر فٹ انچ بھی چاہیے ورنہ سما نہیں، تو پھر تیرا اپنا سما بھی ثابت نہیں ہے، کیونکہ یہ کسی حدیث میں نہیں آ کے نظامی اتنے انچوں سے سنتا ہے اتنے فٹ سے نہیں سنتا، تو یہ تو کہیں نہیں ہے نا. اب یہ زید کا ایک بوتا یہاں رکھا ہوا، اس میں بھی اتفاق ہے کہ نہ قریب سے سنتا ہے نہ دور سے سنتا ہے، یہ دونوں باتوں میں اتفاق ہے نا. تیسری بات ہے زید کی قبر، کہ یہ قبر میں سنتا ہے یا اختلاف اس مسئلے میں ہے نا. اب یہ زندہ زید سنتا ہے، اس میں اتفاق اختلاف نہیں، تو یہ کیوں سنتا ہے؟ خدا اس لیے سنتا ہے نا، خدا ہے یہ زید خدا ہے. کیوں سنتا ہے؟ کہ اس میں روح ہے. وہ بت کیوں نہیں سنتا؟ اس میں روح نہیں. تو پتا چلا کہ سننے نہ سننے کا تعلق کفر اسلام سے نہیں، روح کے تعلق سے ہے. خود جواہر القرآن میں مولانا نے یہ لکھا ہے کہ جو روح کو قبر میں مانتے ہیں وہ سما کے قائل ہیں، جو روح کو نیر شجیر میں مانتے ہیں وہ سما کے قائل نہیں ہے، لیکن نام کو نہیں لکھا، ایسے لکھ دیا ہے. تو وہ بھی یہ مان گیا ہے کہ سما کا تعلق روح کے تعلق سے ہے، کفر اسلام سے تعلق نہیں ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ اگر قبر میں روح کا تعلق ثابت ہو جائے تو پھر سما اصل ہے، اور اگر تعلق ثابت نہ ہو تو عدم سما اصل ہے. پھر عدم سما اصل ہے، یہ لکڑی بھی اصل عدم سما اصل ہے نا. اگر یہ سری کوئی بات سنتی ہے تو خر کی عادت ہوگی، بولتی ہے تو خر کی عادت ہوگی نا، اصل اس میں نہ بولنا ہے. اب عذاب و ثواب قبر کا جو عقیدہ ہے یہ تب ہی مانا جا سکتا ہے کہ روح کا تعلق مانا جائے. تو جو لوگ بھی عذاب و ثواب قبر کے قائل ہیں وہ یہی مانتے ہیں کہ روح کا تعلق ہے. تو روح کا تعلق ماننے کے بعد اصل سوا ہے، عدم سوا اصل نہیں ہے. عدم سوا اصل وہاں ہے جہاں روح کا تعلق ثابت نہ ہو. تو جب عذاب و ثواب قبر ثابت ہو گیا، تو روح کا تعلق ثابت ہو گیا تو اصل سوا ہے. اب عدم سوا والوں کو دلیل دینی پڑے گی. میں کہتا ہوں کہ وہ آدمی سن رہا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں جی بہرا ہے. اب بہرا ثابت کرے گا تو عدم سما ہوگا نا، جب تک اس کو بہرا ثابت نہیں کرے گا اس وقت تک اس کا عدم سما. نہیں ہوگا تو عذاب و ثواب، یہ خود بھی تقریروں میں یہی کہا کرتے ہیں، آدمی سنتا تھا، دیکھتا تھا، چلتا تھا، بولتا تھا، روح گئی سب کچھ ساتھ لے گئی، روح گئی سب کچھ ساتھ لے گئی، لیکن ہمیشہ آدھی بات کرتے اگلی بات بتاتے نہیں. ہم کہتے ہیں جب روح قبر میں آئی تو پھر کیوں ننگی ہو کے آئی، وہ سب کچھ لے آئی ہوگی نا ساتھ، تو جب گئی تھی تو لے گئی تھی نا سب کچھ. وہ اب جب آئی ہے تو ننگی ہو کر کیوں آئی ہے، وہ اپنے ادراکات سارے ساتھ لے کر آئی ہے، اس لیے وہ سنتی بھی ہے، دیکھتی بھی ہے، اس جسم سے چلتی بھی ہے جیسے خواب میں چلتی ہے، لیکن وہ چونکہ ہم سے پردے میں ہے اس لیے وہ بات پردے میں رہ جاتی ہے. تو وہ یہی ہم کہیں گے کہ ہمارے ہمیں وہ احساس نہیں، یہ نہیں کہ اس کو بھی احساس نہیں. تو اس لیے عذاب و ثواب قبر اور روح کا تعلق ماننے کے بعد اصل کیا ہے سما، یہ آپ لوگوں کو دھوکہ دے دیتے ہیں. کہیں سن لیا یا رشیدیہ میں پڑھ لیا کہ ثبوت مدعی کے ذمہ ہوتا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ تم مدعی ہو سما کے، سما ہے. اب دلیل اس کے ذمہ ہے جو عدم سما کا قائل ہے. ایک دن ایک پروفیسر صاحب میرے پاس آ گیا، ساتھ ایک اور آدمی تھا، کہ مولوی صاحب قرآن پاک میں سینکڑوں آتے ہیں، سینکڑوں کہ مردہ نہیں سنتا، سینکڑوں آتے مردہ نہیں سنتا. آپ کے پاس بھی کوئی آیت ہے کہ مردہ سنتا ہے؟ میں نے کہا پہلی بات جو اس کو پہلے صحیح کر لا، پہلی بات یہ نہیں کہ قرآن میں سینکڑوں آیتیں ہیں کہ مردہ نہیں سنتا. میں نے کہا اس کو صحیح کر لا، فکرا صحیح یہ ہے کہ قرآن پر سینکڑوں جھوٹ بولے جاتے ہیں کہ مردہ نہیں سنتا. قرآن پر سینکڑوں جھوٹ بولے جاتے ہیں کہ مردہ نہیں سنتا. قرآن میں ایک بھی آیت نہیں ہے کہ مردہ نہیں سنتا. کہ نہیں جی وہ بہت پڑھتے ہیں. میرے کو نکالو کون سی ہے، کہ مجھے یاد نہیں نا. اب میرے کا یاد کر کے آنی تھی نا، کہ نہیں جی پڑھتے یاد تو کہتے آپ کو بھی ہوگی. خیر دیکھا، ایک تو آیت شاید وہ یہ نہ پڑھتے ان کا لات اس میں انما ہوتا. ہاں 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 کہتا یہی ہے، یہ اس کا معنی یہ تو نہیں کہ آپ مردہ نہیں سنتا، اس کا تو معنی ہے کہ آپ مردوں کو نہیں سناتے. یہ کہاں کہ مردہ نہیں سنتا، کہ جب آپ نہیں سناتے تو سنتا بھی نہیں نا. میں نے کہا یہ کہاں سے نکلا، آج میرے صبح آپ کو ناشتہ نہیں کرے آپ نے کیا بھی نہیں، میں نے آج آپ کو پانی پر آپ نے پیا بھی نہیں. میں نے کہا میں نے کہا ایک ہے نازالا اترنا، ایک ہے انزالا اتارنا.
سننا اور ہے, دفی سننے کی نہیں, دفی تو سنانے کی ہے. میرے کہا آپ نے کہاں سے نکالا؟ میرے کہا سننے سننے میں فرق ہے, دعویٰ تیرا ہے کہ مردہ نہیں سنتا اور دلیل یہ تھا کہ حضور سناتے نہیں ان کو. ہاں جی سناتے نہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے پھر سننا تو آدمی سما تو سامنا ہوگا نا. اب میں نے کہا یہ آیت بھی تجھے آدھی سناتے کبھی پوری بھی سنائی انہوں نے. میں نے کہا آیت میں بات پوری ہے کہ آپ کن کو نہیں سناتے, آگے یہ بھی ہے کہ کن کو سناتے ہیں. یہ بھی تھے انتس بھی اللہ میں یومن بھی آئی یاد نہ مسلم, اسی آیت کے آخر میں ہے نا. تو قرآن نے تو بات پوری بتائی ہے کہ آپ کن کو سناتے ہیں کن کو نہیں سناتے. اب جن کو سناتے ہیں ان کی وضاحت کر دی ہے کہ وہ مسلمان ہیں. وہ کون ہے؟ تو پتا چلا جن کو نہیں سناتے وہ کافر ہیں. تو یہاں موتا سے کافر مراد ہوئے نا, انکا لا تسمع الموتا. تو کافروں کو مردوں سے تشبیہ دی ہے. اب میں نے کہا تشبیہ میں کوئی وصف ہوتا ہے جو دونوں میں مشترک ہو. اب یہ جن کو مردوں سے تشبیہ دی ہے یہ زندہ کافر ہے یا مردہ کافر ہے؟ زندہ کافروں کو دی ہے نا. تو زندہ کافر حضرت کا آواز سنتے تھے یا نہیں سنتے تھے؟ سنتے تھے نا. جب حضرت پاک آواز فرماتے تو کیا یہ خیال ہے کہ ابو بکر صدیق حضرت کی آواز سنتا؟ ابو جہل سنتا ہی نہیں تھا. اگر وہ سنتا نہیں تھا اس کو کافر کیوں کہتے ہو پھر؟ تو کافر تو وہ ہے سن کے نہ مانے, جنہیں سنا ہی نہیں اس کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ تو اگر اس سے وجہ تشبیہ سوا مراد لی جائے تو پھر تو یہ ماننا پڑے گا کہ زندہ کافر بھی نہیں سنتا, اس کو کافر کہنا بھی غلط ہو جائے گا, اور یہ بات بالکل خلاف ہے. تو پتہ چلا کہ وجہ تشبیہ عدم سوا نہیں عدم انتفاع ہے. عدم جیسے آپ کہتے ہیں جی کیا کریں, 3 مہینے ہو گئے ڈی سی سنتا ہی نہیں, ڈی سی ہماری سنتا ہی. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بہرے آدمی کو ڈی سی لگایا ہونا یہاں گورنمنٹ نے, یہی مطلب ہوتا ہے جی. اب میں کہوں کہ بھائی تو لکھ نہیں رہا, لکھنا شروع کر, تو کہہ نہیں لکھتا. پھر میں کہتا ہوں تو سنتا نہیں تو کیا میرا مطلب واقعی وہ نہیں سنتا تو میں کہہ کیوں رہا ہوں اس کو؟ اس لیے کہ میرا سننے وہ فائدہ نہیں اٹھا رہا جو میری بات سے. تو علت جو ہے وہ عدم انتفاع ہے, عدم سوا نہیں. تو کیا پتا چلا کہ جس طرح زندہ کافر سنتا ہے سنتا فائدہ, مردہ بھی سنتا ہے مردہ بھی فائدہ. تو اس سے تو سننا ثابت ہوا مردے کا وجہ تشبیہ میں, کہ اب وہ سن کر کوئی نیا ایمان نہیں لا سکتا, اس کا ایمان قبول نہیں, کوئی نئی توبہ نہیں کر سکتا. تو اسی آیت سے پتا چلا اگر آیت پوری مانی جائے کہ جو وجہ شبہ ہے وہ عدم انسماع نہیں ہے عدم انتفاع ہے. تو اس سے تو پتا چلا وجہ تشبیہ اس میں ہے کہ زندہ کافر سنتے ہیں مانتے فائدہ نہیں اٹھاتے. تو پتا چلا قبروں والے بھی سنتے ہیں فائدہ, تو اب یہ دلیل ان کی رہی یا ہماری بن گئی؟ لیکن وہ کبھی پوری یاد نہیں پڑتے, کبھی بھی پوری یاد نہیں پڑتے, آدھی یاد پڑے گی. لا تکر وہ سلاد پر پورا عمل ہے ان کا. جب میں نے یہ سمجھایا کہتے ایک اور آیت بھی ہے, وہ کون سی؟ مجھے یاد نہیں ہے. ارے کہیے ہوگی وہ ماں انتا بھی مسلم من فل قبور, ہاں یہی ہے. اس کے بھی آگے ان انتا الا نذیر ہے وہ نہیں پڑھتے, اس کے ساتھ ہی ہے ان انتا الا نذیر. کبھی وہ بھی سنایا یا صرف اتنے ہی سناتے ہیں؟ کہتے نہیں اتنے ہی سناتے. میں نے قرآن کھول کے رکھا, میں نے کہا وہ پڑھتے ہی نہیں پورا. یہاں بھی بات ہوئی ہے, دونوں آیتوں کا اصل مقصد کیا ہے؟ حضور پاک کو تسلی دینا.
ایک ہے ہمارا طریقہ، سب کسی کو مسئلہ سمجھاتے ہیں وہ نہیں سمجھا، دفعہ نہیں سمجھا دفعہ سے، لیکن یہ ہے ضابطے کا قاعدہ. لیکن نبی کو امت سے باپ سے بھی زیادہ محبت ہوتی ہے. اب باپ بیٹے کو سمجھاتا ہے وہ نہیں سمجھتا تو پھر وہ باز نہیں آتا، اس کے دوست کو کہتا ہے تو سمجھا جا شاید تیری مان لے، اس کے ماموں کو کہتا ہے تو سمجھا شاید تیری مان لے. اللہ کے پیغمبر سمجھاتے ہیں، بار بار سمجھاتے ہیں، کافر نہیں سمجھتے، تو ان کی سوچ ہماری طرح نہیں ہوتی، نہیں سمجھتے نہ دفعہ جائے، وہ پھر سوچتے کہ شاید ہماری طرف سے کوئی کمی نہ رہے گی، پھر سمجھا جائے گی. اس لیے وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی کیوں نہیں سمجھتے، کیوں نہیں سمجھتے. تو اس تسلی کے لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ کا کام مکمل ہو گیا، آپ نے سمجھانے میں کمی کوئی نہیں رکھی، آپ کو نذیر بنا کے بھیجا ہے. اس لیے آپ جو نذیر تھے فرماتے ہیں انا نذیر الاوریان، آپ نے حدیث پڑھی ہوگی نا، یہ انا نذیر الاوریان تو قبرستان میں کہیں نہیں جاؤ کیا کہ زندہ لوگوں کو کہیں. آپ نذیر بن کر زندوں کے لیے آئے تھے یا قبرستان والوں کے لیے؟ تو بات یہاں بھی وہی نکلی کہ بات یہی ہے کہ قبروں والوں کو تشبیہ دی ہے کافروں کو قبروں والوں سے کہ وہ سنتے نہیں. اس بات میں یہ کہتے تشبیہ دی ہے کہ سنتے نہیں، ہم کہتے تشبیہ دی ہے کہ فائدہ نہیں اٹھاتے، مانتے نہیں. اب آیتوں کو پورا پڑھنے سے بات یہی نکلتی ہے. اب جب پھر ہم بتاتے ہیں نا کہ قرآن کا نام زیادہ لینے والے قرآن کی آیت ہی پوری نہیں پڑھتے اور قرآن کے نام سے دھوکہ دیتے ہیں، تو پھر اما جی یاد آتی ہے کہ اما جی نے کہا تھا. ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کا استدلال آپ قرآن کی آیت سے یا اما جی کے فرمان سے؟ تو جیسے آیت کبھی پوری نہیں پڑھتے، اما جی کی بات آج تک کبھی پوری نہیں بتائی. ہم وہ صفحہ 183 بخاری پر ہی ہے نا وہ حدیث. تو اما جی نے اگر یہ کہا ہے کہ وہ نہیں سنتے تو کچھ کہا بھی ہے، فرمایا ہے کہ وہ تم سے زیادہ جانتے ہیں. تو اما جی علم میت کی قائل ہے، یہ علم میت کے قائل ہیں. علم کے لیے کچھ احساس ماننا پڑتا ہے یا نہیں ماننا پڑتا؟ اما جی اس میت کو صرف عالم نہیں، عالم مانتی ہے ان سے زیادہ، اشادیوں سے زیادہ مانتی ہے نا. تو کیا یہ لکھ دیں گے ہمیں کہ ہم اس میت کو اپنے سے زیادہ عالم مانتے ہیں؟ تو اما جی علم میت کی قائل ہے، اما جی عذاب میت کی قائل ہے. صفحہ 178 بخاری پر ان المیت لیعذب بقاہ اہلہ، اس کی حدیث اما جی روایت کر رہی ہے نا. اسی طرح اما جی سلام میت کی بھی قائل ہے کہ ان کو السلام علیکم بسیغہ خطاب کہنا چاہیے، اور خطاب کا مطلب یہ ہے کہ وہ سن رہا ہے. اب آج کل یہ تاویل کرنے لگے ہیں کہ یہاں السلام علیکم یا القبور کہنے سے مراد دعا کرنا ہے، ان کے لیے دعا کرنا، سلام کرنا مراد نہیں. تو دعا تو ان کے لیے ہر جگہ ہو سکتی ہے نا، مردے کے لیے یہاں دعا دال حدیث میں ہو سکتی ہے نہیں، اور مسجد میں جی. تو آپ بماتی آ رہا تو آپ بار بار کہیں السلام علیکم یا القبور، السلام علیکم یا القبور، السلام علیکم یا القبور، تو وہ لڑے گا کہ میں تو دعا کر رہا ہوں، آپ کو کیا کر رہا ہوں، میں تو دعا کر رہا ہوں قبر والے کے لیے، السلام علیکم یا القبور. ان کی مسجد میں جائیں السلام علیکم یا القبور، مسجد میں جا کر اب وہ لڑیں گے، آپ کہیں میں تو دعا کر رہا ہوں قبر والوں کے لیے. تو معلوم ہوا کہ دعا جو ہے وہ ہر جگہ ہو سکتی ہے، دعا ہر جگہ ہو سکتی ہے، لیکن خطاب ہر جگہ نہیں ہو سکتا. تو خطاب کا کوئی خاص مقصد ہے. پھر اما جی تو خطاب میت کی بھی قائل ہے، ترمذی شریف میں حدیث ہے کہ اپنے بھائی کو خطاب کر کے اشعار پڑھے ہیں، ترمذی شریف میں ہے. اما جی معرفت میت کی بھی قائل ہے کہ گویا حضرت عمر پہچان رہے ہیں کہ اما جی آئی ہے. تو یہ جتنی باتوں کی اما جی قائل ہے، یہ ایک بھی قائل ان میں نہیں ہے. اور بھاگ بھاگ کہتے ہیں کہ ہم اما جی کو مانتے ہیں،
وہ تو بات صرف اتنی ہے کہ اما جی کا ایک اپنا ذوق تھا اجتہادی کہ حدیث کے الفاظ, حدیث چونکہ روایت بل مانا ہے نا, یہ بل لفظ نہیں, قرآن بل لفظ روایت ہے, اس لیے اگر حدیث کا کوئی لفظ بظاہر قرآن کے کسی لفظ سے ٹکرایا تو قرآن بھی بدلنا چاہیے, یہ روایت بل مانا ہے, اس کا لفظ اس کے ہم مانا کوئی اور کر لو. تو اما جی کے خیال میں ہے آسما کا لفظ جو تھا وہ بظاہر انا کا لا تو اس میں اسے کچھ ٹکرا رہا تھا, کہا کہ عالم کہہ لو, ورنہ وہ باقی سب چیزوں کی قائل ہیں. اور اس طرح تو اما جی نے یہاں تک فرما دیا ہے کہ قولوا خاتم النبیین ولا تقولوا لا نبی بعدہ, کہ حضور پاک کو خاتم النبیین کہو, یہ نہ کہو کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. یہ مصنف ابن ابی شہبہ میں صحیح سند سے روایت موجود ہے, اور مرزائی اس کو پیش بھی کرتے ہیں. تو چونکہ پہلے زمانے میں مصنف ابی شہبہ چھپی ہی نہیں تھی, اس لیے مولانا لال سن اختر رحمۃ اللہ نے لکھ دیا کہ اس کی کوئی سند نہیں, اگر کوئی مرزائی سند پیش کر دے ہم 10,000 روپئے انعام دیں گے. لیکن اب وہ کتاب چھپ کر آ گئی ہے, سند اس کی ہے. میں نے کئی دفعہ قدم المتوار سے کہا ہے کہ حاشیے پر لکھ دے کم از کم کہ اب یہ سند آ گئی ہے, سند اس کی ہے. لیکن آگے یہی لکھا ہے کہ اما جی نے یہ بات کیوں کہی, پوری بات کیا ہے کہ کوئی لا نبی آبادی سے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا انکار نہ کر دے, انہوں نے آنا ہی آنا ہے. اب دیکھو انہوں نے بات واضح کر دی. تو کہتے ہیں کہ لا نبی آبادی سے بظاہر حیات مسیح سے لوگ کہیں انکار نہ کر دیں, کہتی یہ لفظ تبدیل کر دو قرآن کا لفظ باقی رکھو. تو کیا یہ مماتی جو ہے یہ ہے ختم نوت کا بھی انکار کر دیں گے اما جی کے کہنے سے؟ حالانکہ اما جی ختم نوت کا انکار نہیں کر رہی, کہتی کہ الفاظ عقیدہ بیان کرو لیکن عقیدے میں ایسی بات لفظ استعمال کرو کہ جو دوسرے کسی قرآن کے لفظ سے ٹکرا نہ رہا, اتنی بات ہے اور کچھ بھی نہیں. ورنہ جیسے میں نے کہا کہ صحیح احادیث میں وہ سوائے میت کی بھی قائل ہے, ان ساری باتوں کی قائل ہے. تو اس لیے سما کے مسئلے کا تعلق جو ہے وہ میں نے بتایا کہ روح کے تعلق سے ہے, کفر اسلام سے اس کا کوئی تعلق ہے. اور جب عذاب و ثواب قبر مانا گیا تو روح کا تعلق ماننا لازمی ہے, اس لیے سما اصل ہے, عدم سما خلاف اصل ہے. دلیل ان کے ذمے ہے جو سما کا انکار کرتے ہیں, اور جو اصل پر قائم ہے ان کے ذمے دلیل نہیں ہوتی. یہ ساتھی مولوی صاحب تقریر میں کہہ رہے تھے, فلاں دیوبند میں لکھا ہے کہ عدم سما اسما سما کو مذہب, لہذا فتاوی دارالعلوم میں بہت سے فتوے سما کے بارے میں بھی ہیں. مفتی عزیز الرحمان صاحب کا یہ فتوا پہلے تھا لیکن بعد میں اسی دارالعلوم میں ان کا فتوا اس کے خلاف آ گیا تھا. اصل میں بعض اوقات اس ذیل سے کہ بریلوی اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھائے انہوں نے ایسی بات لکھی, کیونکہ قول تو دونوں ہے نا, یہ تو میں نے ابتدا میں کہہ دیا کہ غیر انبیاء علیہ السلام کے سوا میں اختلاف ہے. ایسے موقع پر پھر مفتی صاحبان یہ کوشش کرتے ہیں کہ اگر ایک اور بیان کرنے سے کوئی بہتری فائدہ اٹھا رہا ہے تو دوسرے کال پر فتویٰ دے دیتے ہیں. لیکن اب دوسرے کال پر فتویٰ دینے سے عذاب و ثواب قبر کا انکار ہونے لگ گیا ہے نا, اس لیے جب مفتی صاحب کو اس کا احساس ہوا تو وہی مفتی صاحب کے دستخط المورد پر بھی ہے, ان کا دوسرا فتویٰ بھی بعد میں موجود ہے ضرب المحدد کتاب میں, وہ ساری عبارتیں لکھ کر اس کے بعد والی عبارتیں نقل کر دی گئی ہیں. ضرب المحدد انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی, اس کا نام تھا القول مسند پھر رد المحدد اشاعتیوں نے, اس کے رد میں پھر مولانا حبیب اللہ ڈیروی نے کتاب لکھی ضرب المحدد, اس میں یہ سارے مسئلے جو ان کے ہیں ان کا جواب دیا ہے. تو وہ کتاب نوٹ کر لیں, وہ ان کے لیے تو پاس رکھنے والی ہے. ویسے بعد میں توبہ سور کا مانا تو یوں لکھا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو وہی کھلی حیات مراد, یعنی چھپی حیات سے کھلی حیات میں مراد ہونا. تو ویسے لفظ بیشت جو ہے یہ مردوں کے لیے صاف بھی نہیں. آپ روز کہتے ہیں کہ حضور پاک 40 سال کی عمر میں مبعوث ہوئے,
حضور پاک 40 سال کی عمر میں تو دوبارہ زندہ کیے گئے تھے. تو لفظ بعثت جو ہے یہ مردوں کے لیے ہے بھی نہیں خاص. اس لیے اگر کسی نے لکھا ہے تو اس سے مراد کھلی زندگی والی حیات ہے, کوئی ایسی بات نہیں. اور یہ میں نے پچھلی دفعہ بھی سمجھایا تھا کہ جب مسئلہ چھڑا ہوا نہ ہو نا, تو بعض اوقات کوئی بات لوگ اجمالی بھی لکھ جاتے ہیں, لیکن پھر جب بسوں سے آنے شروع ہو جائیں پھر وہ لوگ ذرا تفصیل سے بات لکھتے ہیں. دیکھو ختم نبوت کا یقینی مسئلہ ہے, اس مسئلے میں بعض پہلے لوگ اجمالی لکھ گئے, جن سے مرزائی آج فائدہ اٹھا رہے ہیں غلط, کہ دیکھو جی مولا علی کار نے لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے وہ صحابہ شریف نہیں ہوں گے, تو غیر تشریف نبی آ سکتا ہے, حالانکہ ان کا مطلب کہ پیدا بھی ہو سکتا کوئی, لیکن چونکہ اس زمانے میں کوئی مدعی نبوت تھا نہیں, انہیں کیا پتا کہ میری عبارت کا لوگ کیا مطلب نکالیں گے. اس لیے جس زمانے میں یہ فرقہ پیدا نہیں ہوا تھا اس زمانے میں اگر کسی کی کتاب میں کوئی مجمل بات بھی ہو تو باقی اسی کے عمل تو دوسری بات مل جائے گی, اگر نہ تو جو اہل سنت کا تفصیلی عقیدہ ہے اس کے مطابق سنیوں کی بات کی تشریح کی جائے گی. ایک آدمی روزہ, یہ تو بالکل ہی جھوٹا کسی نے لکھا کہ جھوٹ بولنا ان کا سیوا بن گیا ہے. روزہ پاک کے بارے میں تو وہ بات ہی نہیں ہے, وہ بات تو ہے کسی اور قبر کے بارے میں, کہ کوئی آدمی کہہ رہا تھا تو امام صاحب نے فرمایا کہ انک لا تسمع الموتا, یہ آیت پڑی, لیکن یہ واقعہ امام صاحب سے قطعاً ثابت نہیں. غرائب الفتاوی کا حوالہ دیتے ہیں جو نہ انہوں نے دیکھی ہے آج تک کتاب وہ کہاں ہے. یہ حوالہ سب سے پہلے بشیر احمد شاہ سبانی غیر مقلد نے اپنی کتاب سیانت الانسان عن فتنۃ ابن دہلان اس میں دیا تھا. یہ بشیر احمد شاہ سبانی کون ہے؟ یہ حج کو گیا اور روضہ پاک کی زیارت کے لیے نہیں گیا, کہتا تھا کہ یہ روضہ پاک کی زیارت کے لیے جانا جائز نہیں ہے. پھر وہاں بھی اس کے خلاف فتوے ہوئے. یہاں مولانا عبد الحی لکھنوی رحمۃ اللہ نے اشعری اور مشہور اس کے خلاف کتاب لکھی, اس نے جواب لکھا, پھر انہوں نے اس کا جواب الجواب لکھا. تو اس نے پھر ایک کتاب لکھی تھی سیانت الانسان, جس میں روضہ پاک کی زیارت کا انکار کیا تھا پورے شد و بد سے. اس میں امام صاحب کا یہ واقعہ عدم سما پر لکھا, روضہ پاک کے بارے میں نہیں, عوام مردوں کے بارے میں. اور غرائب کا حوالہ دیا, غرائب الفتاوی کا, لیکن غرائب الفتاوی آج تک نہ کہیں چھپی ہے اور کہیں چھپی ہوئی ہے. رافضیوں کے غیب امام کی طرح پوشیدہ ہے. اس کی پہلی جلد جو ہے وہ 400-500 صفحات کا فوٹو اسٹیٹ, وہ البتہ میں نے دیکھا ہے, پورا پڑا بھی ہے, بنو ٹاؤن میں موجود ہے, اس میں یہ مسئلہ نہیں. اس پر جلد اول لکھا ہے, باقی پتہ نہیں جلدیں اس کی ہے کتنی اور وہ کہاں ہے. تو اس لیے اس کی کوئی سرد امام تک ثابت نہیں کر سکتا آج تک. ہم تو پوچھتے ہیں, جو امام صاحب کی اپنی کتاب فقہ اکبر ہے اس میں صاف لکھا ہے کہ روح جو عذاب ثواب ہوتا ہے اعادہ روح سے ہوتا ہے, اور اعادہ روح جب روح آئی تو روح تو اپنی ادراکات لے کر آتی ہے نا. پھر عقیدہ تحاویہ بھی عذاب ثواب کا اعادہ روح کے ساتھ صاف لفظوں میں لکھا ہے. اس لیے اس واقعے کا یہ ثبوت پیش کر دے. ولی سعید نے ایک دفعہ تقریر میں یہ کہا کہ وہ کتاب چھپ گئی ہے, میں لے کر 18 جلدوں میں. اس کے بعد ہم نے بڑے آدمی بھیجے کہ بھی دکھاؤ ہمیں بھی زیارت کرا دو 18 جلدوں کی, لیکن بالکل جھوٹ ہے, وہ کتاب ابھی تک چھپی نہیں. صرف پہلی جلد کا فورشن میں نے اس پڑھا ہے وہ, اور وہ بناؤ ٹاؤن میں رکھا ہوا ہے, الغرائب فل مذاق فتاوا اس کے نام سے. تو اس لیے یہ واقعہ ثابت نہیں ہے. یاد رکھیں آپ کے دوارے سے تو دیوبند کے ساتھ ہے, آپ کے دوارے خارج ہے, تو اس پر تو دیوبند سے فتوی آ چکے ہیں نا. اخان فتاوی میں پوری تفصیل موجود ہے کہ ایسا آدمی جو حیات النبی کا کہہ نہیں, وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے. اور بدعتی ہے, 30-40 والا بدعتی نہیں, موصلہ والا بدعتی, عقائد والا بدعتی. اس لیے اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. حضرت معراج بھائی رات دیکھا مردوں کو عذاب, تو عذاب تو یہ قبر کہاں تھی, قبر میں دیکھا تو کہاں تھی. تو یہ جھوٹ جو ہے یہ ان کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے.
یہ معراج کا واقعہ نہیں ہے، وہ تو خواب ہے لمبا جو بخاری شریف میں ہے، تو خواب میں کسی اور جگہ آپ کو دیکھے، آپ نے خواب دیکھا کہ میرا بھائی اس کمرے میں بیٹھا ہے، تو سمجھتے ہیں کہ رات گھر نہیں تھا، یہی سمجھتے ہیں نا. اندازہ لگاؤ قرآن کا نام لے کر لوگوں کو دھوکہ دینے والے کیسے دھوکے دیتے ہیں لوگوں کو. جگہ وہ مر چکا ہوتا ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے جو کرنے والی ہو. اور اس کو معراج کا واقعہ کرنا غلط ہے. اگر آدمی جل جائے، اس پر میں نے بیان کر دیا تھا، تو پھر عذاب ثواب قبر کیسے ہوگا، اس پر میں نے پوری تفصیل سے بیان کر دیا تھا کہ عذاب و ثواب. اور مولانا گنگوہی کا واقعہ بیان وہاں بھی کیا تھا غالباً. اس لیے ذرات اصلیہ جہاں بھی ہے ان کو عذاب ہو رہا ہے تعلق روح کے ساتھ، اس میں کوئی انکار کی وجہ نہیں. پھر یہ دوسرا سوال وہی آ گیا ہے کہ بماتیوں کے پیچھے نماز پڑھنی جائز ہے یا نہیں، وہ فاسق ہیں فاجر ہیں، کیا وضاحت فرمائے. تو میں نے بتا دیا کہ وہ اہل سنت والجماعت نہیں ہے اور ان کا فسق عملی نہیں جیسے زانی کا فسق ہوتا ہے، ان کا فسق اعتقادی ہے جیسے بوسلا کا فسق ہے، جبریہ کا فسق ہے، قدریہ کا فسق ہے. تو عقیدہ کا فسق عملی فسق سے بڑا ہوتا ہے، یاد رکھنا. اس لیے وہ فاسق ہے اور اعتقادی فاسق ہے. جو آپ کے ذہن میں فاسق ہے وہ تو زانی چور ہوتا ہے نا، کہتا مماتیوں کی اقسام بھی ہیں، یہ ایک ہی عقیدے والے ہیں. ان میں ہر آدمی کا اپنا اپنا عقیدہ الگ ہوتا ہے، اس لیے ان کے ہر آدمی جی ملتان میں میٹنگ ہوتی ہے عقیدہ اور ہوتا ہے، میاں والی میٹنگ ہوتی ہے عقیدہ اور بن جاتا ہے، لاہور میں میٹنگ ہوتی ہے عقیدہ اور ہو جاتا ہے، کراچی میں میٹنگ ہوتی ہے عقیدہ اور ہو جاتا ہے، اور پھر جتنی آدمیوں سے بات کرو ان سب کا عقیدہ الگ الگ ہوتا ہے. دیکھنا تھی جی ان کا جنازہ پڑھنا. باقی بیتیوں کا آپ پڑھتے ہیں جو اعتقادی بیتی ہے، جو اعتقادی دیتی ہے. تو پھر مولانا حبیب اللہ صاحب دیوبند کے پاس تھے، یاقی والا ضلع مظفر گڑھ میں، یاقی والا میں. تو میری تقریر تھی فون کرن والی بار، تو ان کا لڑکا پروفیسر محمد مکی مجھے لینے آیا کہ ابا جی بہت بیمار ہیں اور انہوں نے آپ کی قسطیں سنی ہے کوئی حیات وغیرہ کے مسئلے پر. تو کہتے ہیں میں نے ملنا ضرور ہے، میں خود جاتا لیکن میں جا نہیں سکتا، سنا ہو. میں گیا تو مجھے میرے فرمایا کہ میرے دل میں روز دعائیں کرتا کہ یا اللہ مولا امین سے میری ملاقات ہو جائے. پھر انہوں نے میرا 3 دن کا وہاں پروگرام رکھا، علماء کو اکٹھا کیا اسی مسئلے پر. 3 دن میں نے یہ مسئلہ وہاں مزاج سے بیان کیا. پھر وہ اتنے سخت ہو گئے تھے کہ ان کا جنازہ پڑھنا تو کجا، وہ کسی کا جنازہ پڑھاتے اعلان کرتے کہ ماتی کھڑا تو نکل جائے، ورنہ میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، نکل جائے یہاں سے. میرے پیچھے بھی کھڑا رہو کوئی ماتی جنازے میں. اور انہوں نے صاف فتویٰ دے دیا تھا کہ قربانی میں ماتی شامل ہو جائے تو قربانی کسی کی نہیں ہوگی. نماز کے بارے میں صاف کہہ دیتے کہ نماز ان کے پیچھے بالکل نہیں ہوتی. تو ان کے صاحبزادے نے کتاب بھی لکھی اس پر، تذکیر الت کیا پی حیات انبیاء. اب پھر میرا وہاں پروگرام ہے غالباً اگست کے آخر میں کہیں اسی سلسلے میں. تو مولانا حبیب اللہ صاحب یہ دیوبند کے فاضل تھے اور وہ اس بات میں بہت سخت تھے اس مسئلے میں. تو اصل بات یہی ہے نا کہ اپنے بات پر تو پکا رہنا چاہیے آدمی کو. یہ جو ڈیل میں یقین ہو جاتے ہیں نا، یہ بات صحیح نہیں ہوتی. اپنے مسئلے پر آدمی پکا ہو. میں پہلے ان کے پاس جاتا تھا تقریب وغیرہ کے لیے، ان کو پڑھانے کے لیے بھی جاتا رہتا تھا. لیکن ایک دن قاضی صفی اللہ صاحب نے مجھے پوچھا کہ میں نے جیلم کے جلسے کا اشتہار پڑھا ہے، سنا تو جیلم کے جلسے پر جا رہا ہے. کہا ہاں. کہتا پھر اس کا مطلب ہے آج ہماری آپ کی آخری ملاقات ہوگی. میں سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیوں، کہتے وہ پھر آپ کو ہمارے پاس آنے نہیں دیں گے. مجھے نہیں پتا، میں پہلی دفعہ تھا جیل میں، کبھی گیا نہیں تھا. میں گیا جب جیل میں تو مجھے پانی پلایا انہوں نے، مولانا عبد الجاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمد شریف آبر، قاری خواب تینوں تھے، پانی وغیرہ پلا کے اور آل محرد میں نے آگے رکھی، اس پر دشن کرو کہ میرے عقیدے بالکل اس کے مطابق ہیں، تو پھر تو آپ کو سٹیج پر لے جاتے ہیں، اور اگر دشت نہیں کرتے تو یہ 1000 روپے آپ کا کرایہ ہے، آپ لے اور واپس چلے جائیں، اور دوسری بات یہ کہ ڈائری نکال کر یہاں رکھ دیں، جتنی تاریخیں خارجیوں کو دی ہوئی ہیں یا مماتیوں کو وہ کینسل کریں، ان کو لکھ دے کہ میں نہیں آؤں گا، اور وہ لکھ کر ہمیں دے، پتے دے دے، لفافہ ہم ڈالیں گے، آپ نہیں ڈالیں گے، کہیں یہ ایسا نہ ہو، لفافہ ہم ڈالیں گے، برخا جتنے آپ سخت ہیں اس سے میں زیادہ سخت ہوں اس بارے میں، یعنی کہ وہ ہوتے رہے، یہاں دشت کرے پہلے کہتے، تو ان کا تو یہ انداز ہے، تو اس لیے انہوں نے مجھے یہاں تک فرمایا کہ آپ کہیں نہیں جانا کسی کے تقریر پر، ایسے بماتی وغیرہ کی ہاں یا خارج ہو گیا نہیں جانا، ایک دفعہ سرگود اشتہار چھپ گیا، میرا اور عبد المجید ندیم کا نام اکٹھا تھا، مولانا نے فون فون کیا کہ اشتہار دیکھا ہے، میرے خیال نہیں دیکھا، کہ وہ تو دو نام اکٹھے ہیں نہیں جانا، میرے خیال بالکل نہیں جاؤں گا حضرت، پھر اس کو فون کیا عبد المجید کو کہ یہ تو نے کیا کیا، ہاں جی غلطی ہو گئی، میں جلد سے ہی کینسل کر دیتا ہوں، اور 3 ماہ بعد پھر امین صاحب کی تاریخ لوں گا کہ لے کے، تو اس لیے یہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے مرشد تیرو مرشد ہیں، مولانا غلام اللہ خان صاحب کے سرنج سے پر ہر سال جاتے تھے، لیکن جب انہیں پتہ چلا خیالدار سے جھگڑا ہوا اس مسئلے پر اور ان لوگوں نے حیات کا انکار کر دیا ہے، اس کے بعد مولانا آ کے ونتے کرتے رہتے ہیں کہ حضرت آپ تشریف لے چلے، فرمایا کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا آپ کو جلسے پر، تو اس لیے وہ لوگ جو ہے اس بارے میں بہت پختہ، وہ ادھر ادھر نہیں ہلنے دیتے کسی کو، حضرت توسوی دعوت برکات مجھے ایک دن فرمانے لگے کہ میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ جماعت تیرے سپرد کر دو بھی کسی کو، حضرت توسوی دعوت برکات مجھے ایک دن فرمانے لگے کہ میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ جماعت تیرے سپرد کر دو، تو میں نے عرض کیا کہ حضرت اس بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ حضرت قاضی محمد حسین صاحب دامت اللہ سے بات فرما کر لیں، تو وہ فرمائیں گے، تو جو فرمائیں گے میں مان لوں گا بات، حضرت سیکھ لے گا مولا کے پاس، قاضی صاحب کے پاس، کہ جی امین جو ہے یہ ہمیں دے دے، حضرت نے کہا ٹھیک ہے، آپ کے عقیدے کے بارے میں ہمیں ذرہ بھر شبہ نہیں ہے کہ آپ سے یہ عقیدہ ہے، لیکن آپ مماتیوں کے اسٹیج پر چلے جاتے ہیں، اس لیے آپ ڈائری نکالیں اور سب تاریخیں کینسل کریں، لے کر ہمیں دیں کہ میں نہیں جاؤں گا، اور آئندہ کسی کو تاریخ نہ دے، تو پھر ٹھیک ہے ہم امین کو کہہ دیتے ہیں آپ کے ساتھ میں آپ کی جماعت میں آ جائے گا، کہا جی آئندہ میں تاریخ نہیں دوں گا، پچھلی کینسل نہیں کرنی، کیونکہ پھر امین نہیں جا سکتا آپ کے ساتھ، یعنی حضرت کو بھی انہوں نے آئیے جواب دے دیا اسی صاحب کو بھی، کہ ہمارے ہاں تو یہ رو رعایت نہیں ہے کہ غلط سٹیج پر جانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اور ویسے اس کا نقصان ہوتا ہے بہت زیادہ، میں اور ڈاکٹر علامہ خالد محمود صاحب ہم دونوں بیٹھے تھے بلال ٹائم مہمان خانے میں، انگلینڈ کے ساتھی بیٹھے رو رہے تھے کہ جی وہاں غیر مقلدوں کا فتنہ بہت پھیل گیا ہے، اور وجہ علامہ صاحب ہے یہ جو بیٹھے ہیں، میرے خیال علامہ صاحب ذرا سنے آپ کے بارے میں شکایت آ رہی ہے، بالکل ٹھیک ہے شکایت سچی ہے ان کی، غیر مقلدوں کو کہاں کوئی جانتا بھی نہیں تھا، کہتے جب یہ غیر مقلد وہاں گئے تو جو جلسہ رکھتے صدارت میری رکھتے، یہ علامہ صاحب نے خود بتایا، پھر اب میں اس لیے چلا جاتا کہ چلو ان کو ساتھ ملا کے بریلوی کے خلاف کام کریں گے، ان کے پاس پیسہ کافی ہوتا ہے، لیکن اب میں جب ان کے اسٹیج پر جاتا تھا تو دیوبندی مجھے سننے آتے تھے، اب مجھے ان کے سرے کا لحاظ بھی کرنا پڑتا تھا، اس لیے میں ان کے خلاف کچھ نہیں کہتا تھا، اب میں تو ادھر آ گیا دیوبندی جمع شدہ مل گیا ان کو، اب وہ ان کو اپنا انجیکشن لگاتے تھے، تو پھر کہ اس میں تو شک نہیں کہ ان کے اسٹیجوں پر میرے آنے جانے کی وجہ سے غیر مقلدیت پھیلی ہے، جس کا تو میں انکار نہیں کر سکتا. اسی بات کے کئی سب پکے ہیں کہ جب ہم جاتے ہیں تو لوگ سمجھتے یہ بھی اسی عقیدے کا آدمی ہے، اس لیے اس عقیدے کے بارے میں وہ لوگ ڈھیلے ہو جاتے ہیں. تو عوام کا ایمان بچانا ضروری ہے، اس لیے انداز یہی رکھنا چاہیے. مسئلہ حیات مسیر حیات النبی، مسئلہ حیات کے متعلق کاوڑ مطالعہ کتب کی رہنمائی فرمائے. مسئلہ حیات مسیح علیہ السلام پر تو تحفہ قادیانیت کی تیسری جلد جو مولانا دہانوی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بہت جامع ہے. تحفہ قادیانیت تیسری جلد. ویسے قادیانیت کو سمجھنے کے لیے رئیس قادیان یہ بہت اچھی کتاب ہے. رئیس قادیان دونوں اسے ایک جلد میں ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے. اور اب مولانا عبداللطیف صاحب ڈسکے والوں کی کتاب بھی مسیح علیہ السلام کی حیات پر آئی ہے، کیونکہ وہ لیٹسٹ کتاب ہے، آخری ہے. اس میں انہوں نے قادیانیت کے بارے میں، قادیانی اور حیات مسیح کے بارے میں بہت اچھی معلومات فراہم فرمائی ہے. تو مولانا عبداللطیف صاحب کی کتاب اور تحفہ قادیانیت، یہ باقی اس بارے میں تین کتابیں جو مجھے بہت زیادہ پسند ہیں، لیکن ان میں سے ایک تو مل جائے گی آپ کو، اسلام اور قادیانیت کا تکاملی مطالعہ قادیانیت کے بارے میں، اور دوسری صحیفہ تقدیر کتاب ہے، وہ ملتی نہیں. اس آدمی کا بہت عجیب انداز ہے لکھنے کا، عام آدمی بھی اس طرح مترف رہتے ہیں مرزائیت سے. اور ایک کتاب ہے عشرہ کاملہ، اس میں 10 باب ہیں اور ہر باب میں 10-10 باتیں ہیں. مرزا کے 10 جھوٹ، 10 جھوٹی پیش گوئیاں اور 10 مردود دعائیں، وہ ساری مرزے کی عبارتیں ہیں. اس کا نام ہے عشرہ کاملہ. وہ کتاب جو ہے وہ عوام کو پڑھنے کے لیے بہت اچھی ہے. اور حیات النبی پر موضوع کو سمجھنے کے لیے مفتی عبد الشکور صاحب ترمذی کی کتاب حیات انبیاء کرام، اور طرز استدلال میں علامہ خالد صاحب کی مقام حیات، اور زیادہ حوالے میں دیکھ رہی ہوں تو پھر تسکین الصدور مولانا سرفراز خان صاحب صفدر کی. اور اب یہ کتاب پریس میں جا چکی ہے، 700 صفحے کی آ جائے گی انشاءاللہ، مولانا نور محمد صاحب توسوی کی، وہ کتاب جو ہے وہ بھی بہت اچھی ہے، آ رہی ہے انشاءاللہ. اور سوائے موت کے بارے میں نے بتایا کہ ضرب محنت جو کتاب ہے نا، ضرب المحنت دیروی صاحب کی، اس کتاب میں انہوں نے سوائے موت پر بہت اچھی تفصیلی بحث کی ہے. تو وہ آج کل مولانا کی کتابیں آج کل زندگی میں نایاب ہو گئی، مل نہیں رہی. آج کل وہ فقیر والی میں شاخ الحدیث ہے، تو دیوبند سے خط آیا تھا، کل یاد بھی آیا تھا میرے پاس کہ دیوبند والوں نے یہ کتاب، آپ کی کتاب اور یہ کتابیں مانگی ہیں، ضرب المحنت مانگی ہے، تو یہ کہاں سے ملے گی. اور ایک اور کتاب ان کی وہ قہر حق، یہ انہوں نے مانگی ہے. تو میں نے کہا قہر حق تو میں تلاش کر دوں گا آپ کو، ضرب محنت کے بارے میں بھی کوشش کروں گا. اور ایک اور کتاب نور الصبا، میں نے کہا وہ اس کا فوٹو شیئر مل جائے گا آپ کو، وہ آپ بھیج دیں. تو یہ ضرب محنت جو کتاب ہے یہ اگر مل جائے تو یہ بہت اچھی کتاب ہے، سوائے بہت اچھا. جی ہاں، مولانا کی تو 3-4 کتابیں مولانا علیہ خان صاحب کی، سیف اویسیہ، ایک حیات انبیاء، ایک سوائے موتا، حیات برز کیا، 4 کتابیں مولانا یار صاحب کی اس موضوع پر. اور انہوں نے خیر اچھی خبر لی ہے، دین بھی صاحب کو دین گیا لکھ. مقصد یہ ہے کہ سمائے موتا کے بارے میں یہ 2-3 آیتیں تو بڑی پیش کرتے ہیں، یہ मैंने पिछली दफा भी अर्ज किया था, इस दफा भी मैंने कहा था कि भाई और कोई शुबा हो तो आप लिख कर भेजे। तो इससे मेरे जहन में एक बदगुमानी सी पैदा हो जाती है कि अगर वो हजरात समझना चाहते तो जरूर लिख कर भेज दे कुछ, क्योंकि बाज औकात बयान करने वाले के जहन में कोई जरूरी बात रह जाती है। तो मसलन अभी याद आया कि एक आदमी वो पेश करते हैं, मन अजल मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाह मन ला यस्तजीब लहु इला यौमिल क़ियामति वहुम अन दुआएहिम गाफिलून। एक आदमी कहता है जी से मैं मोतबर बात करनी है, मैंने कहा फरमाइए। सुनिए ये आयत पाक की, मैंने कहा बात किस मसले पर करनी है आपने? सिवाय मौता पर। मैंने कहा ये तो सिवा मिन दूनिल्लाह की बहस है, सिवाय मौता की बहस नहीं है। ये बहस आज जो है ये सिवा मिन दूनिल्लाह से मुतल्लिक है। तो मैंने कहा आप मिन दूनिल्लाह है या अल्लाह है? आप जो बैठे मेरे सामने आप अल्लाह है या मिन दूनिल्लाह है? कहता मिन दूनिल्लाह। मैंने तू सुनता है? मैंने कहा या तो सिवा मिन दूनिल्लाह की नफी है, सिवाय मौता की नफी तो यहां नहीं है। तो इसमें तो जिंदा भी शामिल है। असल बात क्या होती है, फिर बाज औकात ये कहते हैं कि जी ये जो बुत है ये तो बुजुर्गों के बनाए हुए थे ना। बात ठीक है, लेकिन देखो वद सवा यूक यूक नसर ये बुजुर्ग ही थे, लेकिन उनकी कब्रें इराक में हैं और उनका बुत मक्के में रखकर उनको पुकारा जा रहा है। तो अब बुत तो यहां से भी नहीं सुनता और दूर से वो भी नहीं सुनते। तो अब ये है कि जब यहां बात हो जाएगी, बुतों का जिक्र सारा आएगा, जिंदों का भी, तो फिर वो पुकार मुराद होगी जो माँ फाओ के स्वाब हो और दूर से पुकारा जाए, या ऐसी पुकार की ओर से वो चीज मांगी जाए जो उनके बस और इख्तियार में नहीं है। मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब ने एक बड़ी अजीब बात लिखी है तफसीर मारिफुल कुरान में, अहकामुल कुरान में, कि हुम अन दुआएहिम गाफिलून वगैरह जो आते हैं इनसे ये कहते हैं कि जी वो क्यामत को इनकार भी करेंगे। तो इससे मालूम है कि बुत नहीं वो जिंदा मुराद है। तो हजरत ने फरमाया अगर जिंदा भी मुराद हो तो इससे सिमा फिल जुमला मुराद होगा कि ऐसे शिरकिया बातें जो जाकर लोग करते हैं अल्लाह ताला पर्दा डाल देते हैं ताकि उनको न सुने, उनको दुख न हो, क्योंकि वो सारी उम्र शिरक की मुखालफत करते रहे। अब उनकी कब्र पर शिरक हो तो उनको दुख होगा या नहीं? अब इनके फेल से दुख होगा, तो अल्लाह ताला उनके दुख को दूर करने के लिए अगर ये बातें उनको ना दिखाएं ना सुनाएं तो ये ऐसा हो सकता है, इसलिए उनको नहीं पता होगा क्या बंद करें। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक इस्तिस्नाई बात होगी और इसमें कोई ऐसी बात नहीं होगी। वो कह दे कि मैं निर्देश ऐसे करूंगा, मेरे पास तो जो लड़के आमतौर पर आते हैं मुझे पता नहीं होता कौन है, क्योंकि सबकी शिनाख्त तो नहीं होती ना। अब ये तो मबातियों का कीदा है ना कि कवर में देख लिया था तो आसमान पर पहचान लगे यही मूसा अलैहि सलाम थे। अब आपको देखा मुझे नहीं पता कि ये दौरे का लड़का है, तो वो कहेंगे देखो जी इसका मतलब है कि आज सबक नहीं पढ़ाया, क्योंकि दौरे वाले को पहचान है नहीं सके। तो मैं तो सबको नहीं पहचानता, अगर आप मुझे बता दें तो मैं नहीं करूंगा, बशर्ते कि पक्का पता हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद वअला आलि सय्यिदिना।